الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله باواز بلند محبت سے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسروري کشوري رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے کسے بتائیں کہاں گئے تھے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تکریم بائی سے تخلیف ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے اللہ رب العالمین جل وعلا نے آج ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے عظیم شان اور تمام شانوں میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اعظم ہے اور شان اعلیٰ ہے, بعد نزول قرآن کے وہ واقعہ معراج اور سیر معراج کا ذکر ہے جسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کلمات کی قرآت اور ان کلمات کی سماعت کے لیے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. یہ وہ مبارک اور پاکیزہ موضوع ہے اور یہ مبارک اور پاکیزہ باتیں ہیں اور یہ وہ مبارک اور پاکیزہ عنوان ہے کہ جس سے ایک امتی اپنے دل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ, کہ جن کے ساتھ دلوں کو جوڑنا انتہائی لازم ہے, اور اپنے دلوں کو اپنے پیارے نبی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی یاد کے ساتھ, اور آپ کی بارگاہ میں پاکیزہ اور سترے تصورات کے ساتھ اپنی حاضری دینا, اور اپنے قلب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان کی برکت کو, اس کی نورانیت کو پانا, یہ ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے لازم ہے. اگر ان کیفیات کو سرے سے وہ نہیں پاتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے, یا اگر وہ ان کیفیات کو پاتا ہے تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس پاکیزہ تصورات میں, اس پاکیزہ تعلق میں وہ اضافہ کرتا چلے. تو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں گفتگو کو اپنی شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کے چہروں سے مجھے, جی ہاں, میں نے جس طرح کی عرض کی آپ کے سامنے کہ ایک امتی پر صرف زبان سے کلمے کی تکرار ہی لازم نہیں, بلکہ تکرار زبان کے ساتھ, زبان پر کلمے کی تکرار کے ساتھ ساتھ قلبی ارادت اور پاکیزہ تصورات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرنا, حضور کے خیال کے ساتھ وابستہ کرنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کے ساتھ وابستہ کرنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عادات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوتار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظیم شانیں ہیں ان تک اپنے دلوں کو رسائی دینا اور اپنی پاکیزہ افکار کو رسائی دینا, یہ کلمے کا بنیادی تقاضا ہے. جس کی زبان پر اگر کلمہ تو ہو لیکن دلوں کے اندر وہ کیفیات عقیدت کی, محبت کی, تعظیم کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہ ہو تو وہ پھر نہ اس نے ایمان کی حلاوت کو پایا ہے, اور ایسا شخص اپنے ایمان کے اعتبار سے انتہائی خطرے کے اندر ہے. لیکن وہ شخص جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے دلوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نرمی کو پاتا ہے, اور جب اس کو تھوڑا آسان کر دیں, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف یا حضور کی بڑی بڑی شانیں وہ سنتا ہے تو اس کا دل آپ کی محبت میں نرم ہوتا ہے, طبیعت کے اندر مزہ آتا ہے, طبیعت کے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے. اور جب اس سے کوئی کہے کہ آپ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی جملہ کہیں تو پھر اس کی زبان اچھے الفاظوں کو تلاش کرتی ہے, دماغ اچھے تصورات کو زبان کی طرف منتقل کرتا ہے, اور طبیعت یہ چاہتی ہے کہ بڑھ بڑھ کر وہ کلمات جس کے مستحق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے وہ پیش کریں. یہ کیفیات جس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے اندر اگر شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اب زبان سے کلمے کا سفر دل تک ہو چکا ہے, اور اس آزمائشی دنیا میں جس میں ہم مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں تو ہمیں وہ ملکہ اللہ اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. اب وہ کوشش کرے ایسی مجالس میں بیٹھنے کی, ایسے محافل میں بیٹھنے کی, ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی, ایسی اوراد اور وظائف کو پڑھنے یا سننے کے لیے اب وہ کوشش کرے جس سے یہ کیفیات بڑھنا شروع ہو, جس سے اس کیفیات میں ترقی ہو, جس میں اس کیفیات میں اضافہ ہو. یہی ایمان کا حاصل ہے, اور پھر وہ منزل آ جائے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے قریبی قلبی رشتوں سے، جو ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، مال کا رشتہ، ان تمام رشتوں سے زیادہ جب تک میرے تعلق کے لیے نرمی، مٹھاس، گداز، نرمی پیدا نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اگر پیدا ہو جائے، جس طرح آپ گھروں کو چھوڑ کر اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں، یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو سننے، شان کو سننے کے لیے آپ کی طبیعتوں نے آپ کو اٹھا کر یہاں پر لایا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کیفیت کو بچایا بھی جائے اور اس کو ترقی بھی دی جائے. بچایا یوں جائے، یہ ہم محفل کیوں کرتے ہیں، میں اس کا ذرا دو چار لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. بچایا یوں جائے کہ ایسا لیکچر، ایسا مطالعہ، ایسے لوگ جو بھانڈ کی بولیاں بولتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا انکار کرتے ہیں، یا ایسے عظیم اور عظمت والے دنوں سے متعلق سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر نوجوانوں کے ذہنوں کو اور امت کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے یہ روایت ایسی ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو ان ناقبت اندیش لوگ اور ان گندے ذہنی والے لوگوں سے بندہ حتی الامکان اپنے آپ کو دور کرے اور اپنے آپ کو ان سے ہٹائے اور اپنے سے کنارہ کرے، نہ ان کی طرف دیکھے، نہ گفتگو سنے، تاکہ وہ ذوق جو ہے محفوظ ہو. پھر اس کو ترقی دینے کے لیے ایسی محفلیں تلاش کرے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ، جس سے جہاں پر کسی سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، مل بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کیا جاتا ہے. تو ایسی مجلسوں کو اختیار کیا جائے تاکہ وہ تصورات اور وہ حقیقتیں ایک طرف سے ان محافل کو چھوڑنے سے محفوظ ہو جائیں اور ان محافلوں کو پکڑنے سے اس میں ترقی آ جائے. اس لیے بزرگوں نے بد مذہبوں کی صحبت کو جو حرام قرار دیا ہے اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جو حرام قرار دیا شریعت مطہرہ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایمان کی رمق جاگی ہوئی ہے اس کو بندہ ادھر ادھر نہ کرے. کیونکہ اور عوام کا، میں پھر عرض کر دوں نا، عوام کا گویا کہ یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم کوئی مناظرہ کر لیں یا مباحثہ کر لیں، بلکہ جو صحیح چیز حضور کی عقیدت کی ان تک پہنچ چکی ہے وہ اس کو محفوظ کر کے اپنے سامنے رکھیں. ہاں، تمانیت قلب کے لیے، شک اور اشکال کو دور کرنے کے لیے علماء کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کے جوابات بھی دیں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو، اور مزید ان مضبوط خطوط پر بندہ اپنے یقین کی عمارت جو حضور کے ساتھ ہے اس کو بلند کرتا رہے. اب میرے دوستو، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں عرض کی آپ کے ساتھ کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ وہ اپنا دل، اپنے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت کو محسوس کرے اور اپنے قلبی رشتے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کے لیے قریب کرے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ وہ جب ہوگا کہ جب ہم حضور کی وہ عظمتیں اور وہ شان جو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمائی ہے، وہ بزرگی جس کا ذکر قرآن و سنت کے اندر ہے، اکابر کی زبان پر اس کی تشریحات ہیں، اس کو سنیں گے اور سنائیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان و مقام عطا فرمایا، ان کے مرتبے کی بزرگی کیا ہے، تو خود بخود خشک سینوں کے اندر عقیدت کا، احترام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی کو قبول کرنے کا وہ جو چشمہ ہے وہ خود جاری ہو جائے گا. اس لیے یہ محافل رکھی جاتی ہے. معراج کی محفل کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا قرآن میں اس کا ذکر نہیں کہ ہے، تو میں نے کہا پڑھیں گے کب آپ؟ پڑھنا ضروری اور لازم ہے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے لوگ واقف ہوں. صحابہ کو اس کی قطن ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تمام مضامین ان کے اندر رچ بس گئے تھے، ان کے لیے کسی خارجی نشست اور معاملات کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ وہ خود بھی یہ چیزیں کیفیات کے اعتبار سے تازہ کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا. وہ خود اس بات کی نشست رکھتے تھے، دیکھو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، دیکھو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو ایک کمال عطا فرمایا. تو قرآن ان کو یاد نہیں تھا، تو یاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مجلس سے رکھ کر اس کو ڈسکس کرتے تھے، اور پھر حضور کا اس مجلس میں تشریف لانا جامع ترمذی میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس شوق کو ابھارنے کے لیے صحابہ سے یہ کہنا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نشست لگا کر بیٹھے تھے اور ایک ایک نبی کی شان کو بیان کر رہے تھے اور بڑے تعجب اور حیرت میں اور ان کے کمالات سے مرعوب ہو کر اور ان کی بلند مقام کو جان کر اپنے دل کے اندر ان کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، جانتے تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو کیا مرتبہ دیا؟ فرما اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا اور ان کو لقب عطا فرمایا کلیم اللہ، کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے. اور فرمایا تم یہ تو جانتے، تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو کیا مقام عطا فرمایا؟ حضرت نوح کو اللہ رب العالمین نے صفی اپنی جناب سے چنا ہوا اور برگزیدہ قرار دیا. تو ایک اور فرماتے کہ تمہیں یہ پتا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی جناب میں کس قدر قرب اور عزت اور منزلت عطا فرمائی؟ فرمایا کہ وہ روح اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے انتہائی قریب ہے۔ تو یہ مجمع باقاعدہ یہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ عقیدتوں کو باقی رکھنے کا طریقہ ہے۔ تو قرآن کے اندر مضامین ہے، اس کو باقی رکھنے کا طریقہ، اس مضمون کی طرف آپ اترنے کی کوشش کریں۔ یہ مجلس کیوں رکھی جاتی ہے؟ اور اسی اثنا میں یہ آواز میرے آقا کے کانوں میں پہنچ گئی۔ سرکار خاموش نہ رہے کہ چلو یہ ذکر کر رہے ہیں، بلکہ مزید اس میں شوق اور حقیقت کی طرف لانے کے لیے میرے آقا خود اٹھ کر آئے۔ اور جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آقا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم سب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، اور اے میرے فلاں صحابی جو تم نے یہ کہا نا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، تو یقیناً یہ حق ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور میرے فلاں صحابی جو تم نے یہ کہا نا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائی، تو یہ حق ہے، یہ ان کی شان اور یہ ان کا مقام ہے۔ اور جو یہ تم نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی، فلاں نبی کو یہ شان عطا فرمائی، یہ سب حق ہے اور یہ ان کی شان ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لو کہ اللہ نے اگر حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ کو اگر روح اللہ بنایا، حضرت نوح کو اگر صفی بنایا، تو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور محبوب بنانے کا معنی کیا ہے؟ محبوب وہ ہوتا ہے جو ان تمام درجوں میں سب سے اوپر ہوتا ہے۔ محبوب وہ ہے جس سے کلام بھی بار بار کیا جائے، جسے یاد بھی بار بار رکھا جائے، جس کا ذکر بھی بار بار کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے تمام نبیوں کو اللہ نے شان عطا فرمائی، لیکن اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا، حبیب بنایا، وہ میں ہوں۔ اور فرما سن لو، قیامت کے دن یہ سارے انبیاء، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حمد کا، یعنی اپنی تعریف جو رب کروائے گا، وہ مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور انا احمدو، میں ہی رب کی حمد کروں گا، اور میں ہی اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں۔ فرمائے سارے انبیاء اپنی شانوں کے ساتھ کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جو لوائے حمد ہوگا اس کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ بات کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام محمود پر ہوں گے، یہ قرآن میں ہے، لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ مقام محمود سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کریم بنایا، یہ قرآن سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت نوح کو اللہ نے یہ بزرگی عطا فرمائی، توجہ رکھیے گا کہ لفظ پر، یہ قرآن نے واضح کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب قرآن میں تھا تو پھر صحابہ اس کو اکیلے میں ڈسکس کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ جب قرآن میں آیا ہے تو اس کو ذکر کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں تک وہ محبت، وہ ذکر اور وہ یادیں جو قرآن کے اندر ہے، وہ ذکر جو یاد ہے، ان کے مرتبے کی وہ باقی رہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ نہیں کہا کہ جب تلاوت کیا کرو نا تو جب یہ آیتیں پڑھ لیا کرو، یہ الگ سے بیٹھ کر ایک ایک وقت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ انبیاء سے محبت اور تعلق ہی خدا کے قریب لے جاتا ہے، تو حضور نے آ کر تمام باتوں کو ان کے سامنے بیان کیے کہ سب اس مرتبے میں حق پر ہے، لیکن میرے مرتبے کی بزرگی جانو، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یہاں سے اگر دل میں بندہ رتی برابر ایمان رکھے، اور بندہ ہو مسلمان، بندہ ہو مومن، تو میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے یہ واضح نظریں آ جاتی ہیں کہ جس کو وہ محبوب بنا لیتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور قرآن میں جو یہ شانیں نازل ہوئی ہیں اس لیے ہوئی ہیں کہ اس کو بار بار ذکر کیا جائے، اس کو بار بار یاد کیا جائے۔ صحابہ کرام، توجہ چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان انبیاء کی شانیں کتنی فراغ دلی سے بیان کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کی بزرگی کو قبول کیا، برابری کا تصور پیدا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر برابری کا تصور ہو جائے، آپ کو میں اپنے برابری میں لے لوں، آپ مجھے اپنی برابری میں لے لیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کے ذکر کرنے کی، یا آپ سے گویا کہ والہانہ محبت، ہاں سلام دعا ہوگی، لیکن وہ برابری پر ہوگی، جس میں کچھ انا کا مسئلہ بھی آ جائے گا۔ لیکن بچہ باپ سے نہیں الجھتا، بچہ ماں سے نہیں الجھتا، جیسے ماں کا ادب کرتا ہے اس طرح کسی اور خاتون کا نہیں کرتا، جس طرح وہ باپ کا ادب کرتا ہے اس طرح کسی اور مرد کا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اوروں کے لیے وہ برابری کی طرف جاتا ہے، اور باپ کے لیے اس حقیقت کو قبول کرتا ہے کہ میرا مرتبہ اتنا نیچے ہے اور میرے باپ کا رتبہ اتنا اونچا ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ تفاوت، یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ میری سطح کیا ہے اور ان کی سطح کیا ہے، تو پھر زبان اچھے کلمات کہتی ہے، زبان عظمتوں کو بیان کرتی ہے،
پھر دل ان کی کیفیات کو قبول کرتا ہے. تو لہذا اگر بندہ مسلمان ہو کر اگر معراج سے متعلق آیات جو سورہ نجم کی میں نے 18 آیتیں بھی خطبے میں پڑھی ہے یہ اور سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح صحابہ اکرام مومنین کے تاریخ اور مومنین میں مومنین کے قائدین میں سے ہیں, انہوں نے انبیاء کی شان کو قبول کیا اپنی سطح کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی بزرگی, تو پھر وہ وقت نکال کر ذکر کرتے ہیں انبیاء اکرام کا, ان کی شانوں کو بیان کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر بندہ واقعتاً مومن ہو اور وہ اپنی سطح کو جانتا ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی جانتا ہو تو وہ ان راتوں کو مسجدوں کو تالا نہ لگائے بلکہ ان آیتوں کو کھول کھول کر بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے محبوب کو کیا شان عطا کی. یہ جو جیلسی پیدا ہوتی ہے نا, یہ جو جیلسی پیدا ہوتی ہے اور یہ جو جلن پیدا ہوتی ہے, میں کھل کر نہیں بات کرنا چاہتا کیونکہ زبانوں کو گندا کرنے سے مترادف ہے, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا میں میلاد شریف یا معراج کے حوالے سے یلغار ہوتی ہے یہ جیلسی ہے, یہ جلن ہے, یہ جلن ہے اور یہ انتہائی بغض ہے کہ جس سے گویا کہ اس میں یعنی نقطہ چینی کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی سطح کو اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چاند پر تھوکے تو اس کے منہ پر خود گرتا ہے, جو چاند پر تھوکے تو اس کے منہ پر خود گرتا ہے, تو جو سید عالم کی برابری کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہے جس کا نام محمد علی ہو کسی چیز کے مختار میں, کیا ہے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے؟ بس ٹھیک ہے وہ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول تھے, تو ان باتوں کو اس سرسری انداز کے اندر بیان کر کے چلا جانا تو اس کے اندر ایک طوفان بدتمیزی اندر سے ہوتی ہے جس کی بنا پر یہ لہجہ اس کا ظاہر ہوتا ہے. میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت بندہ یہ بات کرتا ہے نا اس وقت وہ اپنے آپ کو حضور کے مقام پر لے جا کر سوچ رہا ہوتا ہے معاذ اللہ, اور اسی وقت جب ابلیس نے اپنے آپ کو حضرت آدم کے مقام پر لے جا کر سوچا تو متکبر ہوا اور لمتی اور کافر بنا, اور حضرات فرشتوں نے اپنے آپ کو حضرت آدم کے مقام پر نہیں جو ان کا مقام تھا اس کو قبول کیا اور ان کی بارگاہ میں رب کے کہنے پر سجدہ تعظیمی کر لی, یعنی ان کی عقیدت ان کے احترام کو قبول کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا. تو بالکل اس طرح انبیاء جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم کی بزرگی کو قبول کیا, الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تجدید نعمت کے لیے کہ وہ کرم اہل سنت کے سینے کے اوپر ہے کہ الحمدللہ حضرات انبیاء اور اولیاء کی عقیدت کے لیے وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ جناب ان کے سروں پر تاج خلافت کا ہے اللہ کی جانب سے, اور اللہ نے ان کو بزرگی مقام عطا فرمایا ہے. صرف ان کو اللہ نے اپنی شریعت کو بیان کرنے والا نہیں, ان کی ذاتوں میں بھی اللہ نے کمال رکھا ہے. جب اس کی شریعت اتنی شان والی ہے تو جس کے ذریعے وہ بیان کرے تو وہ خود کتنی شان والے ہوں. میرے دوستو اس لیے اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ذکر کیوں کیا جاتا اور کیوں نہیں کیا جاتا, یہ بنیادی اس کے واضح فرق ہے. ایک بات اس سے تھوڑا آگے نکل کر, یہ جو موضوع آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اتنا مبارک اور اتنا پاکیزہ موضوع ہے کہ تھوڑی سی بھی اگر سنجیدگی بندے کے اندر ہو تو وہ کلمے کی مٹھاس اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عظمت کو اپنے قلب کے اندر محسوس کر سکتا ہے. واقعہ معراج سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عروج کا بیان ہے, اور سورہ نجم کی 18 آیتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوٹنے کا بیان ہے. یہ اتنی عظمتوں والا بیان ہے اور اتنی شانوں والا بیان ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کا وہ اعجازی اور وہ با کمال کلام ہے اور اجمالی کلام ہے کہ 30 پارے تو اس کے ہیں لیکن 30 کروڑوں نہیں کھربوں سالوں کی باتوں کو اس نے عطا کر لیا. قرآن کی ایک ایک آیات برسوں کی باتوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے, لیکن حضور سید عالم کی معراج اتنی عجیب اتنی غریب اور اتنی ہماری عقلوں سے بلند ہے, اور حضور کا مرتبہ اتنا بزرگی والا ہے اور سفر معراج اتنا تعجب والی بات ہے کہ انسان حیران ہو جائے. قرآن نے اسی مضمون کو کہ حضور نے معراج کی ہے اور کیا کیا دیکھا ہے کس طرح پہنچے ہیں اس کو کھل کر بیان ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ہماری عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی قدر کو جان سکتی ہے, تو اشاروں سے کنایوں سے ضمیروں سے 18 آیتوں تک اس مضمون کو نیچے لایا گیا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک مسئلہ انتہائی تعجب والا ہو جو ہماری عقلوں میں نہ آئے, ایک بات ایسی ہو جو ہماری عقل میں آئے تو اس کو ایک جملے میں بیان کیا جائے, اور ایک بات ہو جس کو ہم سمجھ ہی نہ پائے تو اس کے لیے گھنٹوں تک بات سمجھا کر اس کے قریب لایا جاتا ہے. کیونکہ جس طرح دودھ کو پھینٹ کر مکھن تک رسائی کے لیے کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو میرے دوستو حضور سید عالم کی یہ سفر معراج اتنا بزرگ اتنا برتر مقام ہے اور اتنی بڑی بلندی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شان ہے کہ فرد بشر کیا بشریت میں جو کمال اعلی رکھنے والے انبیاء ہیں علماء لکھتے ہیں عشر عشیر اس کا دسواں حصہ بھی انہیں نہ ملا جو اللہ رب العالمین نے معراج کی شب میں حضور کو عطا فرمایا. کون حضور کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا کہ نوع انسانیت میں انسانوں میں سب سے بزرگ اور مقام، یعنی ساری خدائی کو جب آپ جمع کر لیا جائے تو وہ انبیاء کرام کی عظمتوں کی گرد راہ بھی نہیں بن سکتا، یعنی جوتوں کی دھول بھی نہیں بن سکتا. یہ اللہ رب العالمین انبیاء کو شان عطا فرمائی. لیکن ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ معراج کی شب حضور کو جو کمالات دیے گئے اور یہ جو سفر کرایا گیا نا، یہ اتنا عجیب تھا اور اتنا حیران کن تھا اور اتنی بزرگی اور اتنی بڑی بات تھی کہ قرآن نے اس بڑی بات کو سمجھانے کے لیے اور ہمارے لیے آسان کرنے کے لیے ایک ہی بات تھی کہ حضور نے معراج کی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے سورہ نجم کی 18 آیتوں تک اس مضمون کو کھینچا گیا ہے. یہاں سے دیکھو، یہاں سے دیکھو، یہاں سے دیکھو، یہاں سے دیکھو، تاکہ جو اندر تک جو رسائی ہے اس کو تو اللہ جانے اور اس کے محبوب جانے، لیکن گرد و مقام کے معاملات کو جو 18 آیتوں تک تفصیل سے بیان کیا گیا تو علماء نے کہا کہ یقیناً یہ اتنی بڑا مقام ہے اور یہ اتنا بلند اور پاکیزہ سفر ہے اور یہ حضور کی وجاہت اور عزت اور کمالات کا ایسا نہ ختم ہونے والا سمندر ہے جس کا احاطہ فرد انسان نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ضمیروں میں، اشاروں میں اور اس بات کو سمجھانے کے لیے 18 آیتوں تک مختلف اشاروں سے، ادھر سے ادھر سے، اشاروں کے ذریعے اس بات کو بیان کیا گیا، کیونکہ یہ باتیں صرف اشاروں میں بیان ہو سکتی تھی اور اشارے بھی 18 آیتوں تک کیے گئے اور پھر اس مضمون کو ختم کیا گیا. یعنی قرآن بڑی بڑی حقیقتوں کو ایک ایک آیت میں ختم کرتا ہے، لیکن یہ سفر کائنات کا اتنا بزرگ اور برتر اور حیران کن معاملہ تھا کہ قرآن نے اس حقیقت کو 18 آیتوں میں بیان کیا لیکن صرف اشارے بیان کیے ہیں. اس کی حقیقت کو جو جس نے معراج کی ہے وہ جانتا ہے، یہ جس نے کرایا ہے وہ جانتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو ایسے ہی ہلکا لے لینا اور کہہ دینا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، تو میں کہتا ہوں رتی برابر بھی اگر بندے کے اندر شرم ہو اور ہو وہ مسلمان اور مومن اور اللہ پر یقین کرنے والا ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا سوال اپنی ذہن میں کبھی لا نہیں سکتا، نہ زبان پر کبھی یہ بات کر سکتا ہے. صبح شام مجھے بچے ویڈیوز بھیجتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے جی اللہ کو نہیں دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ تو خواب میں ہوئی ہے بات، کوئی کہہ رہا ہے جناب جو ہے وہ یہ انبیاء کرام سے ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کہا کیا معراج اتنا عجیب رکھا اس لیے گیا کہ اللہ نے اس کو آزمائش اور امتحان بنایا ہے، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کی عظمت کو قبول کرنے کے لیے. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہم نے کرایا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہا یہ ان کے لیے کیوں ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ سب سے بڑے اس لیے ہو سکتا ہے. تو معراج دونوں عقیدہ توحید اور رسالت کا ایسا بیلنس پوائنٹ ہے کہ جس نے اس عقیدے کو اس طریقے کے ساتھ قبول کر لیا تو اس کا عقیدہ اللہ کی توحید پر بھی جم جاتا ہے اور حضور کے مقام کی بزرگی پر بھی جم جاتا ہے. تو یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، جس کے دل میں اس عقیدے اور اس بات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے نا، اللہ کی قدرت باہرہ کہ خدا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ معراج کی رات ہے کہ پلک جھپکنے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سے کم عرصے کے اندر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا جو 2 مہینے کا سفر ہے، وہاں سے ہزاروں سال کا سفر جو آسمانوں کا ہے، پھر سدرۃ المنتہا جہاں پر کائنات ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر عرش ہے اور عرش سے ورا کا سفر ہے، پھر وہاں سے دوبارہ اتنا ہی سفر کو مکمل کر کے کنیکشن ہے اور پھر گھر کے اندر تشریف لے آنا، اور یہ کروڑوں خربوں سال کا جو سفر ہے، یہ پلک جھپکنے سے پہلے کہ بستر میں بھی گرمی چھوڑی نہیں اور وضو کا پانی اپنی جگہ سے ابھی تلا نہیں اور دروازے کی کنڈی ہل کر اپنی جگہ پر نہیں آئی اور آقا تشریف لے آئے، تو اس کو قبول وہ کرے گا جو رب کو قادر مطلق مانتا ہے کہ رب نے یہ کرایا. اور دوسری جہت سے کہ یہ صلاحیت اگر نوع انسانیت میں، یعنی یہ تو یہ کمال اگر کسی کے بات ہے کہ وہ حیران کن کام پلک جھپکنے میں پہلے کر کے دکھائے، تو وہ خالق برحق ہے، وہ کن کہہ کر ہر چیز کو فیکون منصع شہود پر لے آتا ہے، آدم سے وجود پر لے آتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. ایک بات تو فرمایا کہ معراج کے اس حیران کن واقعے کو توجہ چاہتا ہوں کہ کروڑوں سال کے سفر کو ممکن کر دینا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اس رب کے لیے ممکن ہے جس نے اس کائنات کو مکمل بنایا ہے. اور فرما سبحان ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر پستی سے اور کسی کام سے بیزار ہو جانے سے، ان تمام بری خصلت صفات جھکاؤ نزول عز سے اللہ کی ذات پاک ہے. فرما سبحان پاک ہے وہ ذات، الذی وہ ذات اسرا بعبدہ، جس نے مصطفیٰ کو سیر کرائی. اب ذرا توجہ رکھی ہو اس کے ساتھ، جہاں ایک ہمارا عقیدہ اللہ کے حوالے سے یہاں درست ہوتا ہے، اور یہ ہمارا امتحان واقعہ معراج میں اللہ کی طرف سے بھی اور حضور کی طرف سے بھی، کہ اگر یہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کی قدرت کو کامل مانتا کہ نہیں مانتا. تو کہا اس طرح، اب جو کہ انبیاء کو نہیں دیکھا تھا جی، یہاں تک گئے تھے، ہم نے کب کہا کہ یہ سب حضور نے کروایا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سارے نظارے دکھائے بھی اللہ ہی نے ہیں. تو جب الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے برکتیں رکھی تھی گرد و نواح کے اندر، لنوریہ ہم دکھائیں. اب کبھی انبیاء کو نہیں دیکھا، میں نے کہا تو کون ہوتا نہیں دیکھنے والی بات کرنے والا؟ قرآن کہتا لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم دکھائیں، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں. میں نے کہا دکھائے گا رب تو اسی کو دکھائے گا نا جس میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا. تو رب نے پہلے اپنے محبوب میں صلاحیتیں پیدا کی، ابھی میں بتاؤں گا آپ صلاحیتیں پیدا کی، پھر فرمایا پھر لے گیا. یہ جو شرح صدر ہوا ہے، سینہ شق کیا گیا ہے، انوار اتارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، دل کو جو دھویا گیا ہے، الم نشرح لک صدرک کہہ کر آپ کے دل کو جو مضبوط کیا گیا ہے، تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے محبوب کے اندر پہلے پیدا کی. اور پھر حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا، قرآن یہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا. لوگوں دیکھو یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے. اور کتنا حیران کن معاملہ ہے، حضرت انس بن مالک کہتے بخاری میں کہ آقا سو رہے تھے گھر میں، توجہ رکھنا ادھر ادھر نہیں کرنا توجہ، ٹھیک ہے. میں بڑی توجہ کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آج اگر کوئی اور موضوع ہوتا تو شاید میں تقریر نہ کرتا، کیونکہ طویل سفر کر کے میں مستقل کئی دنوں کے بعد یہاں پہنچا ہوں، لیکن یہ موضوع اتنا شاندار ہے کہ آج مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن جب میں نے کتاب اٹھا کر صرف مطالعہ کیا تو ایسا ہوا کہ جس طرح میں 36 یا 38 گھنٹے میں نے پرسکون کوئی آرام کیا ہوا. آپ تھوڑی سی اس پر توجہ رکھیں اور اپنے چہرے کے تاثرات مجھے دیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے تو اس میں کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے آپ تک دین کو پہنچانا اور خود بھی استفادہ کرنا اور آپ تک پہنچانا. تو اگر نہیں سمجھ میں آئے تو چہروں کے تاثرات کو اسٹل ویسی رکھیں، تاکہ پھر میں موضوع کو مزید سہل کرتا رہوں، کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے وہ مسلط آپ پر نہیں کرنا ہے، جو میری اور آپ کی ضرورت ہے اس کو سمجھنا ہے. اور اگر بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو تو چہرے کے تاثرات، کیونکہ آپ میری بات کو شاید کانوں سے سن رہے ہیں اس لیے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہو رہے. اس وقت میری شخصیت انتہائی بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس وقت جس چیز کو آپ کو دیکھنا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر معراج کو دیکھنا ہے، کہ جن کے گھر میں آ کر جبریل دو زانوں حضور کے قدموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کو لینے آئے دو زانوں حضور کے ساتھ بیٹھے اور پوری بارات آئی ہے فرشتوں کی، رات کا وہ سما ہے اور دنیا کا وقت رک گیا ہے بالکل سائلنٹ. ورنہ براق تو خود سورج سے زیادہ روشنی رکھتا ہے، رات کو تو معراج ہوئی ہے لیکن روشنی اتنی تھی جتنا دن سے زیادہ تھی، لیکن لوگوں کو سلا دیا گیا ہے اور اس جشن کے ساتھ محبوب کو بلایا گیا ہے. ادھر سے حضور جا رہے ہیں، ادھر انبیاء کو حکم ہو رہا ہے قبروں سے نکلو اور مسجدوں میں پہنچو. اور مسجد اقصی فلسطین میں تمام انبیاء، بخاری میں موجود ہے، سارے انبیاء پہنچے ہوئے ہیں. تو کہتا انبیاء نہیں دیکھے، تو میں نے کہا تمہیں بغض کیا ہے؟ جب دکھائے خدا قدرت کامل ہو، دیکھے مصطفیٰ، تو ہم بھی غیر مذہبوں کے سامنے کہیں کہ اب جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. تو میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ پر بھی یقین رکھتا ہے، رسول پر بھی یقین رکھتا ہے. اور معراج کا یہ واقعہ جو ہے یہ مسلمان کے لیے آزمائش ہے، توحید کے حوالے سے بھی، رسالت کے حوالے سے بھی. جو پکا مسلمان ہوگا وہ معراج کو مکمل قبول کرے گا، اور جو معراج کو مکمل قبول کر لے اللہ کی قدرت اور حضور کی شان کے ساتھ، تو اس کی توحید بھی محفوظ، عقیدہ رسالت بھی محفوظ. وہ کیسے دیکھیے؟ وہ ایسے کہ پلک جھپکنے میں نہیں، آنکھ بند کر کے کھولیں تو سیکنڈ سے بھی کم. توجہ میری کر رہے ہیں آپ؟ میں نصوص سے ہٹ کر آپ کے سامنے حضرت انس بن مالک اور قرآن کی تمام آیات اور احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تمہیدن، کیونکہ اگر تقریر کی جائے تو تقریر کا مرحلہ اس سے بعد ہوتا ہے کہ بندہ نصوص کھول کر ایک ایک چیز کا ترجمہ کرے. تو آپ حیران ہوں گے کہ پلک جھپکنے میں آنکھ بند کرنے سے پہلے، یعنی آنکھ بند کر کے کھلے اس سے بھی پہلے، سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں، مکہ شریف میں، حطیم میں، مقام ہجر پر آرام کر رہے تھے. وہاں جبریل آئے، سرکار کا شرح صدر ہوا. پروسیس دیکھیں کتنا لمبا ہے. حضور کو جگایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، سرکار کا شرح صدر ہوا، خلقوم سے لے کر ناف تک آپ کا سینہ کھولا گیا، اندر سے دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، دوبارہ دل رکھا گیا، سینے کو دوبارہ گویا کہ باقاعدہ سیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق، جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے بخاری کے اندر کہ وہ یعنی بالکل خچر کے قد کا وہ براق تھا، اس پر نوری براق اس پر بٹھایا گیا، اور حضور سید عالم کا سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوا. سرکار جب روانہ ہوئے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار جب روانہ ہوئے تو کسیف احمر کے قریب سے گزرے اور فرمایا کہ دیکھو میں اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، مسلم شریف حدیث ہے، میں اپنے بھائی موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام جو حضور سے 5000 سال پہلے تقریباً اپنی مزار میں تشریف لے گئے، اور سرکار نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی میں نے مختصر یہاں تک پہنچایا، ورنہ یہاں تک پہنچنے میں 3 دن لگ جاتے ہیں. جس انداز میں تیار کر کے لے جایا گیا اس میں اتنی بحثیں ہیں اور اتنے کمالات کی باتیں ہیں. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو براق جس پر حضور تھے، سرکار کا براق نسائی شریف کتاب الصلوٰۃ میں آتا ہے کہ ایک پہاڑی پر اترا، پہاڑی پر جب وہ براق اترا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور یہاں 2 رکعت آپ جو ہے وہ نفل ادا کریں. سرکار نے وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے، اور بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی، کوہ طور پر، ٹھیک ہے. وہاں سے پھر براق اڑا اور اڑ کر ایک مکان کے اندر آیا، یہ نسائی شریف کتاب الصلوٰۃ میں موجود ہے سیاستہ میں، اور اس کمرے کے اندر براق اترا اور ایک پتھر کے قریب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نفل پڑھائی گئی، اور کہا گیا یہ پتھر ہے جہاں پر حضرت مریم کے صدف اقدس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. اس لیے مسلمان الحمدللہ غار حرا بھی جاتا ہے اور حضور کی مولودگاہ میں بھی جاتا ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وہی جہاں آئے اس کو دیکھنے جائیں اور باقاعدہ اہتمام سے جائیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں، اور جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں جائیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں، تو جہاں تمام کے آقا اور مولا اور تمام نبیوں کے نبی جناب سید عالم پر جہاں وحی آئی ہو اور جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہو، تو وہاں جانا ہم مسلمان کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے مسلمان غار حرا بھی جاتے ہیں کہ یہ یہاں کیا کرنے آتے ہو. تو میں نے کہا حضور کوہ طور کیا کرنے گئے تھے؟ حضور کوہ طور کرنے کے کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے کہا وہ ایک عظیم یاد تھی، سرکار نے جا کر اس کو زندہ رکھنے کے لیے سرکار گئے تو وہ ایک یادگار بن گئی. اب آپ دیکھیے کہ جہاں حضرت موسیٰ پر وحی آئے اس کو دیکھنے حضور جاتے ہیں، اور جس غار میں مصطفیٰ پر وحی آئے اس کو دیکھنے ساری امت جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر حضرت عیسیٰ پیدا ہوں اس گھر کو دیکھنے کے لیے براق اڑتا ہے. حدیث شریف انتہائی صحیح نسائی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے سیاستہ میں، سرکار اس گھر میں جا رہے ہیں، اس مکان میں جا رہے ہیں جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، تو مسلمان پھر اس کمرے میں کیوں نہ جائے کہ جس کمرے میں سیدہ آمنہ کے بطن اقدس سے آمنہ کا لال تشریف لایا. تو اب آپ دیکھیے کہ پلک جھپکنے میں، میں مختصر کرتا ہوں اس کو، پلک جھپکنے میں یعنی وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ مسجد حرام میں آرام فرما رہے، جبریل امین آئے، ٹھیک ہے، اور آئے بھی کیسا، چھت کو شک کر کے آئے. اس میں کئی حکمت علماء نے لکھی، کئی لطائف لکھے، کئی اسرار اس کے لکھے، کئی دقائق لکھے. اب ذرا سنیے، جب آئے شرح صدر ہوا اور کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کی، فرما حضور کا شرح صدر جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے ذبح کے مسئلے سے زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، حضرت اسماعیل کو زبانی کیا گیا تھا، حضرت ابراہیم نے ان کو لٹایا تھا، اور آپ بالکل صدق قلبی کے ساتھ، حضرت ابراہیم نے جب یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، قرآن موجود ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منا کی سرزمین پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں, تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور جب ذبح کرنے لگے اپنے بیٹے کو, تو اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا اور وہاں پر جبریل کے ذریعے دمبا بھیج دی, گویا کہ اللہ کے رکھوا دیا گیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا, لیکن چھری آپ نے پھیر دی تھی, اور اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا. تو یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا نہیں گیا, بلکہ حضرت اسماعیل کو تو ذبح نہیں کیا گیا تھا, چھری پھیری گئی اور بدل میں دمبا آیا, اور یہاں حضور کے سینے کو باقاعدہ طور پر چیرا گیا, حلق سے لے کر ناف تک پورا سینہ کھولا گیا, دل مبارکہ کو نکالا گیا. اور یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا ہے, علامہ ابن حجر وغیرہ نے, کہ جناب یہ فیضان اوپر سے بھی تو ہو سکتا تھا, لیکن سینے کو چیرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا یہی تو سارے امتحانات تھے اگلوں کے لیے کہ وہ اس کو تسلیم کرتے کہ نہیں کرتے, یہ آزمائش تھی. اور دنیا کو بتانا تھا کہ سب سے زیادہ شدید القوا اور مضبوط جسم والا اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا محبوب ہے. کسی کی انگلی میں اگر سوئی چبھ جائے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ہمارے محبوب کا سینہ چیر دیا گیا, لیکن سلامت ہے, استحضار ہے اور سلامتی ہے, کوئی چیخو پکارو تکلیف نہیں ہے. بلکہ حضور کہتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ میرا دل نکالا گیا, دل کو زمزم سے دھویا گیا, اور ایک روایت کے مطابق اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں, دو کان ہیں جو سنتے ہیں, پھر میرے سینہ مبارکہ کے اندر میرے دل کو رکھ دیا گیا اور سی دیا گیا. میں نے کہا یہ عقیدہ وہ قبول کرے گا جو حضور کو رسول مانتا ہے, جو اپنی طرح مانتا ہے اس کے لیے اس کو قبول کرنا بڑا امتحان ہے, جو آقا مانتا ہے اس کے لیے کوئی امتحان نہیں, اس لیے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نام, سب سے بالا والا ہمارا نام. تو اس لیے واقعہ معراج آزمائش ہے اس کے لیے جس کی توحید ٹھیک نہیں, اور واقعہ معراج آزمائش ہے اس کے لیے جس کا رابطہ حضور کے لیے ٹھیک نہیں, لیکن جس کی توحید بھی ٹھیک ہو کہ وہ اللہ کو باقاعدہ عملی طور پر اپنے ارادے کے اندر قادر مطلق مانتا ہو کہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرد بشر کو ملنے والی چیزیں جو ممکنات ہیں اس کا کمال مانتا ہو, تو اس طرف سے وہ عقیدہ ہے رسالت میں بھی گویا کہ مضبوط ہو جاتا ہے, کیونکہ بندوں کو اللہ سب کچھ دے سکتا ہے خدائی کے سوا. اس کی مثال کیا ہے؟ معراج. ٹھیک ہے, اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سب کچھ دے سکتا ہے, خدا ہی نہیں دیتا, کیونکہ خدا ہونے کے لیے مستقل بھی ذات ہونا ضروری ہے, واجب الوجود ہونا ضروری ہے, اور اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں. اس کے علاوہ حدوثی چیزیں, عطائی چیزیں, غیر استقلالی چیزیں اس کے لاکھوں درجے کر دیے جائیں, وہ جتنا ملنا اور مکمل جتنا ہے سب ملنا, کیا یہ ممکن ہے؟ تو واقعہ معراج اس کو ثابت کرتا, ہاں یہ ممکن ہے سب کے لیے نہیں, صرف مصطفیٰ کے لیے. اور یہ بات کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بھی واقعہ معراج ہے کہ جناب ایک ایسی چیز کہ پلک جھپکنے میں خربوں سال کی تبدیلیاں ہو جائے, اور ابھی تک صرف بستری گرم ہو اور وضو کا پانی اپنی جگہ کو نہ چھوڑے اور کونڈی ہل کر اپنی جگہ پر نہ آئے اور یہ خربوں سال کا سفر ہو جائے, تو بندہ کہے ہاں اگر یہ کوئی کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے. تو لہذا قدرت کے حوالے سے بھی بندے کی توحید مقبول ہوتی ہے, اور کمالات کو قبول اور عطیہ الہی جو اللہ کے بندوں پر کمال پر حضور کو ملا ہے, اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ رسالت کے حوالے سے بندے کا عقیدہ درست ہوتا ہے, اور یہ دونوں عقیدے درست ہوتے ہیں واقعہ معراج کے اندر. تو شرح صدر ہوا, سفر جاری ہوا, سرکار براق پر روانہ ہوئے. اب ذرا سنیے, سرکار کشیف احمر کے قریب سے گزرے, کوہ طور سے پہلے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوا دیکھا. ٹھیک ہے, اور انبیاء کرام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ بالکل دنیاوی حیات ہے. ادھر سے ایک اور بحث نکل پڑتی ہے, ادھر سے ایک اور بحث, کیونکہ دنیاوی حیات سے مراد کیا ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں وہ سب قائم ہیں. یعنی انبیاء ہیں تو دیکھو عالم ہے, یہ الگ الگ ڈیوریشن اور دائرے ہیں. ہم پہلے ماں کی پیٹ میں آنے سے پہلے, یعنی ماں کے رحم کے عالم رحم سے پہلے ہم عالم میں سلب میں تھے اپنے باپ کے, وہ ایک الگ عالم تھا, اور باپ کے پشت میں آنے سے پہلے پہلے ایک عالم میں تھے اور وہ عالم ارواح تھا. اللہ کے علم سے ہمیں وجود دیا گیا عالم ارواح کے اندر. عالم ارواح ایک برتن ہے, ایک ڈیوریشن, ایک زمانہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا, ہم آگے بڑھ گئے. آئے کہاں عالم ارواح سے؟ عالم اسلاب میں, باپوں کی پشتوں کے عالم میں. ٹھیک ہے, اب ہم کب سے چل رہے ہیں, اپنے پردادوں کی پیٹ در پیٹ در پیٹ در پیٹ در پیٹ چل رہے ہیں. جب ہمارے جب تک ظاہر ہونے کا وجود نہیں آیا, ہم حضرت آدم کی پشتوں کے اندر پہلے سے موجود ہیں. پھر آدم, میں اور آپ, ہمارا دور اس زمانے میں پیدا ہونے کا نہیں تھا, تو ہم حضرت آدم کی پشت, حضرت شیش کی پشت میں آ گئے. وہاں سے پھر ان کی اولادوں کی پشت میں چلتے 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 جو ہمارے باپ دادا کا رشتہ تھا وہاں تک, یہاں تک کہ جب ہماری پیدائش کا وقت آیا تو جو ہمارے قریبی اور اصلی باپ ہیں ہم ان کی پشت میں آ گئے. سمجھ رہے؟ تو عالم ارواح سے دوسرا ڈیوریشن ہمارا زمانہ شروع ہوا, وہ عالم اسلاب کا تھا. اب پھر اس کے بعد ہم منتقل ہو کر اپنی ماؤں کے پیٹ میں آ گئے, یہ عالم ارحام آ گیا. ٹھیک ہے, عالم ارحام میں ایک وقت گزارنے کے بعد, کچھ مہینہ گزارنے کے بعد ہم پیدا ہو گئے, تو یہ عالم شہادت ہو گیا. اس کو عالم شہادت, شہادت سے مراد اب یہ عالم ابتلاء اور آزمائش ہے. عالم شہادت یہ کہ یہاں پر ہر چیز کو نوٹ کیا جائے گا, اس کی گواہی ہوگی. ٹھیک ہے, مقصود اور مراد اور حقیقت وہ عالم نہیں تھے, یہی عالم تھا یہاں تک لانے کے لیے. جب یہ عالم مکمل ہو گیا, موت آ گئی, تو پھر دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے. جیسے منتقل ہوتے ہم آ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. اب ڈیوریشن کیا, عالم برزخ کہتے ہیں آڑ کو. جیسے یہ ڈائز ہے, ادھر آپ بیٹھے ادھر میں بیٹھا ہوں, تو برزخ ایک پارٹیشن کو کہتے ہیں, پارٹیشن. وہ پارٹیشن آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پارٹیشن ہے, اس کو کہتے ہیں برزخ. برزخ کا دورانیہ ختم ہوگا, ہم قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے, اور قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے تو جب میدان محشر میں ہم کھڑے ہوں گے تو یہ عالم آخرت ہوگا. ٹھیک ہے, تو انبیاء کرام ہیں تو عالم برزخ میں. اس کو ذرا سنیے, انبیاء کرام ہیں تو عالم برزخ میں, یعنی دنیا کا مرحلہ طے کر کے گئے, لیکن ان کی حیات جو ہے حیات دنیاوی ہے. عام مردے جو ہیں وہ ہیں بھی برزخ میں اور ان کی حیات بھی برزخی ہے, یعنی ہل جل کچھ نہیں, سب یعنی کیفیات ہیں. ان کا بدن کا چلنا پھرنا یہ لازم نہیں ہے اس کے لیے, وہ مانوی چیزیں. اب یہ لمبی تفصیل ہے, میں اس کو صرف اسی جملے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ مانوی چیزیں ان پر مرتب ہوتی ہیں. حقیقتاً جیسے دنیا میں ہوتی تھی, کھانا پینا چلنا پھرنا دیکھنا اس طرح گھومنا پھرنا. ٹھیک ہے, تو وہ حیات ان کی برزخی ہے, لیکن انبیاء کرام وہ ہیں کہ دنیا کا ڈیوریشن پورا کرنے کے بعد جب قبر میں جاتے ہیں تو قبر کا وہ عرصہ جو ہے, قبر کا وہ عرصہ جو ہے وہ ہے عالم برزخ, اور ان کی حیات جو ہے وہ عالم دنیاوی. کوئی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کہا دیکھو کان سے سننا یہ برزخ کی حیات ہے کہ دنیا کی حیات ہے؟ بولیے, دنیا کی حیات ہے. ٹھیک ہے نا, بھوک کا لگنا یہ دنیا کی حیات ہے کہ برزخ کی حیات ہے؟ یہ تو عام انسان کے لیے بھی, ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اسی کان سے سن رہا ہوتا ہے. حالانکہ شہادت کی دنیا میں وہ کہتے ہیں ایک عالم کا کنیکشن دوسرے عالم میں کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا دیکھو ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, ماں جو گنگنا رہی ہے تو آج میڈیکل بھی یہ کہتی بچہ اندر سن رہا ہے, باہر کی آوازوں کا بچہ سن رہا ہے. تو یہ تو عام بچوں کے لیے, عام انسانوں کے لیے ہے کہ عالم ارحام میں رہ کر عالم شہادت والی چیز پیدا ہو گئی ہے. تو جن کا وجود کائنات میں سب سے بڑا کمال ہے اور احسن تقویم کے جو اصل مصداق ہے, ان کے لیے عقیدہ رکھنا کہ وہ برزخ میں رہ کر حیات دنیاوی رکھتے ہیں, تو یہ کیسے غیر ممکن ہو سکتا ہے؟ بعض گویا کہ متعصب قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی پاک اگر قبر میں حیات ہے, زندہ ہے, انبیاء زندہ ہے کہاں, تو کہ زندہ قبر کے اندر ہے تو آپ زندہ قبر میں کیسے چھوڑا ہے؟ ہم نے کہا دیکھو یہ توہین آمیز سوال نہ کرو, اور یہ انتہائی گھٹیا لہجے پر آ کر سوال کرنا. بات دراصل یہ, مجھے یہ بتائیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو چیر کے نکال دیا جاتا ہے. بولو, دیکھو اس پر دورانیہ جو ہے وہ عالم ارحام کا ہے, لیکن کیفیات دنیاوی اس کے اندر موجود ہے. ویسے ہی وہ زندہ ہے جیسے ماں کی گود میں بعد میں زندہ رہے گا, ہلتا ہے, جنبش کرتا ہے, ڈاکٹر اس کی ہیئت بتاتے ہیں, اس کا وزن بتاتے ہیں, ساری چیزیں بتاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ تو عام انسان کے لیے ممکن ہے, تو یہ کہنا یہ دنیاوی حیات, یہ تو عجیب عقیدہ ہے. تو میں نے کہا ماں کے پیٹ میں بچہ ہے عالم ارحام میں, لیکن حیات اس کی دنیاوی ہے. تو انبیاء کے لیے اگر یہ بات کر دی جائے کہ ہے وہ عالم برزخ میں لیکن حیات دنیاوی ہے, اس میں محال کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس میں عقلاً محال کیا ہے؟ اور آپ کو میں سمجھانے کے لیے صرف یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر ایسے نہیں جیسے عام مردے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انبیاء اپنی قبروں میں اسی طرح چیزوں کو محسوس کرتے ہیں جس طرح میں اور آپ اپنی آنکھوں سے, کانوں اور روح دونوں سے محسوس کرتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا حضور آپ پر درود کب پڑھیں تو سرکار نے فرمایا جمعے کے دن پڑھو، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. حضرت ابو دردا کہتے قد ارمتا، حضور اگر قبر میں، کیونکہ ابھی شاگرد ہیں، ابھی آگے کے معاملات ان کو نہیں پتا، صحابہ عام لوگ ہیں، لیکن حضور سے سیکھ کر ہی تو سب سمجھتے ہیں نا، تو ان کے ذہن میں ابھی تک حیات النبی کا یہ نظریہ نہیں تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر درود جمعے کو پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. تو وہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ حضور ابھی تو آپ مدینے میں ہیں تو آپ پر تو پہنچایا جاتا ہے اور آپ درود سن بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہنے کے قد ارمتا، حضور اگر آپ قبر میں چلے گئے اور قبر میں جانے کے بعد تو انسان کا جسم پھٹ جاتا ہے. اس وقت میں آپ کی آواز سن رہا ہوں اس کان سے، ٹھیک ہے نا، آپ میری آواز سن رہے ہیں اسی پٹھے والے کان سے جو جسم کا کان ہے، لیکن بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے یہی کان مٹی ہو جاتے ہیں، پھر اس کی روح سن رہی ہوتی ہے، یہ کان تو مٹی ہو گئے، یہ تو ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سوال کیا اس صحابی نے سمجھنے کے لیے، کیونکہ شاگرد ابھی تک مسئلہ ان کو نہیں سمجھ میں آیا تھا. عرض کرتے ہیں ان کی شان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ قد ارمتا، حضور جب آپ قبر میں جائیں گے اور جسم مٹی مٹی ہو جاتا ہے انسان کا، جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو انسان کا جسم مٹی مٹی ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کیسے سنیں گے؟ تو اب آپ دیکھیے اس وقت آپ کیسے سنیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری روح سنے گی. صحابی کا یہ سوال کرنا کہ حضور آپ کیسے سنیں گے، تو اس سے مراد یہی کان تھے کہ حضور اب تو آپ ہماری بات سن لیتے ہیں، لیکن قبر میں جائیں گے تو قبر میں تو بندے کا جسم ریزہ ریزہ ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کیسے سنیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا، اس پر سبحان اللہ بعد میں کہیے گا، پہلے میری گفتگو ذرا ختم ہونے دیجیے گا. سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا میرے صحابی اپنا معاملہ درست کرتے ہوئے بات سنو کہ زمین کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء کے جسموں کو کھائے، کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. ایک منٹ اب سنیں، اب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، تو اس کا مطلب حضور یہی بتا رہے ہیں نا کہ جسم سنتا ہے. نہیں سمجھے آپ میری بات؟ وہ پوچھتا ہے حضور آپ مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا جسم مٹی کھاتی نہیں. تو یہ پتا چلا کہ سننے سنانے کا معاملہ روح سے پہلے جسم سے تھا، اس لیے حضور نے جسم کی بات کی روح کی نہیں کی. اس لیے سنی یہ کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مزار مقدسہ کے اندر اسی طرح جلوہ گر ہے جس طرح میری ماں کے حجرے حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوا کرتے تھے، اور آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ ہی کے حجرے مبارکہ کے اندر ہیں اور آرام فرما رہے ہیں. لیکن بولی جو سن رہے ہیں ایسا نہیں جیسے خواب میں کوئی بندہ سن رہا ہوتا ہے اور خواب میں اس سے کوئی گویا کہ مانوی نہیں، حضور نے یہ فرما کر بتا دیا. فرمایا جس طرح میں تمہارے سامنے بیٹھ کر بلا تشبیہ اپنے اس کان سے سنتا ہوں، تو فرمایا اپنی قبر کے اندر بھی میں اسی کان سے سنتا ہوں. کیونکہ یہ کوئی حل کرے نا مسئلہ، دیکھیں نا حضور نے یہ جواب کیوں دیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وہ پوچھتا ہے حضور کیا آپ کا جب جسم مٹی ہو جائے گا تو یا رسول اللہ پھر آپ کیسے سنیں گے؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مٹی ہو جائے گا، سننے کا تعلق تو قبر کے اندر روح سے ہوتا ہے، جسم سے کیا ہے، لیکن حضور نے جواب جسم کا دیا. جسم سے دینے سے مراد یہ کہ صحابی کی مراد بھی جسم کے سننے کی تھی، اور حضور کا جواب بھی دینا یہ تھا کہ میرا جسم سلامت ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرا جسم سنتا ہے. رہا روح کا سننا، تو روح تو کافر کی بھی سنتی ہے، روح تو کافر کی بھی سنتی ہے، لیکن انبیاء کی حیات کا کمال یہ ہے، بلکہ شہیدوں کا کمال یہ ہے کہ ان کا جسم بھی اللہ نے زندہ کہا ہے. تو حضور سید عالم اور علماء نے لکھا کہ انبیاء کی شہادت جس طرح کافروں کے مقابلے میں شہیدوں کی شہادت اعلیٰ درجہ رکھتی ہے ان میں تشبیہ کے بغیر، اسی طرح کمال شہادت میں شہداء امت انبیاء کی امت کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس مقام پر حضرات انبیاء کی شہادتیں ہیں. اب اس کا مظاہرہ آپ دیکھیں گے میدان واقعہ معراج میں، حضور سید عالم کا جب براق جا رہا ہے، آپ میری روح سمجھ رہے ہیں، حضور کا جب براق جا رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بھائی موسیٰ کھڑے ہو کر، ہوا یصلی قائماً، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کھڑا ہونا، بیٹھنا، جھکنا، چلنا جسم کا، یہ دنیاوی حیات نہیں ہے، بولیے نا کیا دنیا میں ہے تھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اب آپ سنیے, حضور کا براق آگے گیا, کوہ طور پر گیا, سن لیا آپ نے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر آیا. اس کے بعد حضرت انس بن مالک اور دیگر حدیث اگر آپ سب کو جمع کر کے دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق اس کے بعد اترا ہے مسجد اقصی میں. سنیے ذرا توجہ سے, مسجد اقصی میں اترا تو یہ جتنے انبیاء اپنی قبروں میں تھے ہزاروں سال, سب اپنے جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے. اللہ فرماتا لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, تاکہ میں دکھاؤں اپنی نشانیاں. تو انبیاء کے قبروں میں زندہ ہونا یہ رب کی نشانی نہیں, ان کا نکل کر مسجد اقصی میں آنا رب کی نشانی نہیں. حضور نے کب کہا میں نے دیکھا؟ رب نے فرمایا لِنُورِيَهُ, میں محبوب کو لے کر اس لیے گیا کہ میں محبوب کو طاقت اتنی دوں. لِنُورِيَهُ, ارے کوئی نہیں دیکھ سکتا, کوئی نہیں دیکھ سکتا. فرمایا جب ہم دکھائیں تو پھر کیا منع ہے؟ فرمایا لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, تاکہ ہم دکھائیں اپنی آیتیں, تاکہ دکھائیں ہم اپنی آیتیں, دکھائیں نشانیاں, دکھائیں اپنے محبوب کو. سرکار جیسی مسجد اقصی پہنچی, یہ پورا سفر ذرا ذہن میں کنٹینیو کریں آپ, پھر میں دوبارہ لوٹ کر یہاں پر آتا ہوں. جب حضور مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر سارے انبیاء اپنی قبروں سے نکل لے کر وہاں پر موجود ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام رضوان علیہم السلام وہاں پر موجود ہیں. اور حضور علیہ السلام, حضرت قاضی اعظم رحمہ اللہ نے لکھا کہ مسجد میں گئے اور باقاعدہ اور تفسیروں کے اندر باقاعدہ اجلہ علماء قرآن و سنت کے ماننے والے علماء اپنی تفاسیروں کے اندر انہوں نے مکمل طور پر لکھا کہ ہر نبی نے آ کر ممبر پر, میں اختصار کر رہا ہوں اس پر حوالے پڑھنے کہ ممبروں پر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصیدے پڑھے, ایک ایک نے سلام کیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیونکہ اتنا بڑا انعام ہوا ہے تو فصلی لربک وانحر, تو شکرانے کے لیے سب سے بڑا شکرانہ نماز ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر آ کر نماز پڑھائی. اور قاضی عاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور سارے انبیاء نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اگر یہ روحیں نماز پڑھ رہی تھی تو اس میں کمال کیا ہے, کمال کیا ہے؟ اور معراج اتنا عجیب اور 18 آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ اور قرآن کا یہ کہنا سورہ زخرف میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اے حبیب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, فلا تکن فی مریت من لقائه, اے حبیب موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا. کسی ملا سے پوچھئے یہ حضور کے دور میں تو موسیٰ نہیں تھے علیہ السلام, تو یہ اللہ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ فلا تکن فی مریت, مریا دیکھنے میں, من لقائه ان سے ملاقات, من لقاء ملاقات, فلا تکن فی مریت من لقائه, محبوب اس کی ملاقات اور اس کو دیکھنے میں, موسیٰ سے ملاقات اور ان کو دیکھنے میں شک نہ کرنا. کوئی پوچھے یہ مسئلہ کوئی حل تو کرے, اس کو حل حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا صحابی رسول, وہ فرماتے ہیں یہ آیت میں اشارہ واقعہ معراج کا ہے. حضور سید عالم کو جب واقعہ معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اب کوئی کہے کہ اور نبیوں کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں ہوئی, حضرت موسیٰ سے کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہی موسیٰ علیہ السلام کا ہے. یہ بھی ذرا سوال سن لیجیے, قرآن میں انبیاء کا ذکر تو ہے لیکن سب سے زیادہ ذکر قرآن میں جس نبی کا کثرت کے ساتھ آیا وہ موسیٰ علیہ السلام کا, ایک بات. اور دوسری وجہ یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ کی امت کا مزاج تھا ویسے حضور کی امت کا مزاج ہے, اس لیے بار بار حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں حضرت موسیٰ کے واقعات اس لیے بار بار سنائے گئے کہ محبوب یہ ایسا کام موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا تھا, تیرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, ایسا جواب دے, موسیٰ نے بھی ایسی جواب دیا تھا. یعنی اگر 100% لیا جائے تو 90% کفار مکہ نے حضور کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے کفار نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. تو یہ مضامین کی, ذہنیت کی, احوال کی, لوگوں کی خصلتوں کا جو ایک بہت زیادہ ملاپ تھا, اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تعلیم دینے کے لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ زیادہ ذکر کیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور اسی کنیکشن سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, حبیب ان یہودیوں کو بتا دے کہ جو قرآن کی آیت ہے تو اس پر اترتی ہے نا, تو پہلے تو جبریل سے سن کر بتا رہا تھا, اب تو موسیٰ سے مل کر آیا ہوں. فرمایا محمود شک تو تجھے پہلے بھی نہیں تھا کیونکہ وہی ہماری تھی. بعض لوگ کہتے ہیں آپ واقعات نہیں سناتے, میں نے کہا واقعات تو کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں لیکن واقعات سے جو عقیدہ ملتا ہے میں وہ سمجھاتا ہوں, لیکن اگر آپ نے واقعات بھی سمجھنا ہے تو واقعات کو بھی صرف واقعے کی لذت لینے کے لیے نہیں, دین سمجھنے کے لیے پڑھیں. تو شرح صدر کو آپ نے سنا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گئے، مسلم شریف کتاب الصلاۃ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی آئی تو اس پہاڑ پر دو رکعت پڑی، سن لیا آپ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں پیدا ہوئے وہاں حضور گئے، مسجد اقصیٰ میں حضور گئے، یہ سارا بخاری مسلم اور سیاست کے اندر موجود ہے سارا مضمون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی نماز پڑھائی، بولیے سبحان اللہ، انبیاء کی نماز پڑھائی، سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور نماز پڑھانے سے متعلق میں اکثر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، لیکن جو سادہ ذہن رکھنے والے ذوق کو اوپری سطح پر نہیں پکڑ سکتے تو نیچے سے نفوذ کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ نماز پڑھائی حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام، ایرا غیرا تو خیرا امام نہیں بنتا، امام کے شرائط اور ضابطے ہوتے ہیں، اس بات سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا کہ جب امام بنانا ہو، امام بنانا ہو اور کئی اہل علم موجود ہوں تو اس میں سے کس کو چنا جائے مصلی پر لانے کے لیے، تو ہمارے علماء لکھتے ہیں اس کو لایا جائے جس کی تلاوت بہت اچھی ہو۔ کہا جائے جناب جتنے لوگ مسجد میں سب کی تلاوت اچھی، سب بہترین پڑھنے والے، پھر مصلی پر کس کو لایا جائے؟ تو فرمایا جو قرآن اور سنت کو اور دین کا علم کا بہت بڑا عالم ہو اس کو لایا جائے۔ تو کہا جائے سب ہی دین کے بڑے عالم ہیں، پھر مصلی پر کس کو لایا جائے؟ تو پھر کہا گیا کہ جناب جو تقوی و طہارت اور عمل میں ان سب سے زیادہ ہو۔ تو فرمایا سبھی صاحبان تقوی ہے، سن رہے ہیں آپ، پھر مصلی پر کس کو لایا جائے؟ تو فرمایا جس کی بزرگی عمر کے اعتبار سے بھی ہو اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی ہو اس کو مصلی پر لایا جائے۔ تو یہ چار یہ پانچ شرطیں علماء جمع کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حضرت آدم جو حضور سے کئی ہزار سال پہلے تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ، حضرت نوح جو کئی ہزار سال لے گئے، وہ سب پیچھے کھڑے ہوئے اور حضور مصلی پر آئے، کیا عقیدہ ملا؟ کہ سب سے اچھا خدا کا کلام پڑھنے والے آپ، ان سب کے مقابلے سب سے زیادہ خدا کے دین کے جاننے والے آپ، درجے اور مدارج اور قبول فیض میں، اور سب سے زیادہ پارسائی اور قوت ایمان آپ کا، اور سب سے بڑی عمر بھی آپ کی، کہ بھیجے گئے سب سے بعد میں ہیں، بنائے گئے سب سے پہلے۔ تو واقعہ معراج کا ایک ایک حصہ بتاتا ہے کہ جیسے میرے آقا ایسے۔ تو ہمارا دیکھیے، ہم اپنی کوئی تقریر کو جھاڑنے کے لیے یا اپنا علمی روب دینے کے لیے نہیں، بلکہ میرا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج۔ میرے دوستو، اگر یہ موقع ہم ضائع کر دیں معراج النبی کے، ملا شریف کے، ان عظیم راتوں کو ہم ضائع کر دیں ہیں ذکر کرنے سے، تو مجھے بتائیں کیا ہوگا۔ پھر سرکار نے سفر شروع کیا، پھر یہی انبیاء سارے آسمانوں پر حضور سے ملتے رہے، بولیے سبحان اللہ، یہی انبیاء اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے رہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مل رہے ہیں، ساتویں پر ابراہیم مل رہے ہیں علیہ السلام، یا چھٹے پر ابراہیم علیہ السلام مل رہے ہیں، سات پر موسیٰ علیہ السلام مل رہے ہیں، چوتھے پر حضرت یوسف علیہ السلام مل رہے ہیں، اور وہ استقبال کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور پھر یہ سفر جاری ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر ہوئے، تو مسلم شریف کے حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد لقاء ابراہیم، حضور فرماتے ہیں جب میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر لی، ثم اریجا بی، میں اکیلا گیا، جبریل نہیں تھا میرے ساتھ، یہ واحد کا فرما، ثم اریجا بی، ثم اریجا بی، پھر مجھے اوپر اٹھایا گیا۔ کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اور یہ تقریباً ہماری کتابوں کے تفاسیر کے اندر، اصول کی کتابوں کے اندر ماہران اصول نے لکھا ہے کہ سدرہ کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فارقنی جبریل، جبریل نے مجھے چھوڑ دیا، فتاخرا، وہ پیچھے ہو گئے جبریل، اور فرمایا وہاں پر آوازیں جو تھی ساؤنڈ وہ ختم ہو گیا، اور فرمایا پھر میرا مرتبہ اس سے اوپر ہوا، جبریل سدرہ سے نیچے رہ گئے، اور مجھے میرے لیے باقاعدہ ایک تخت بھیجا گیا جس تخت پر میں بیٹھا، اور بیٹھ کر میں نے سفر کیا، اور سفر کرتے ہوئے میں اس مقام پر پہنچا جہاں پر کہتا ہے خدا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ وہاں پر ہمارے محبوب نے ہمارا مشاہدہ ایسا کیا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ آنکھیں جو تھی وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی، اور آنکھیں گویا کہ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں نہ اپنے مدار سے ہٹ رہی تھی نہ حد کو تجاوز کر رہی تھی۔ فرما ثم دنا فتدلا، پھر حضرت انس بن مالک دن الجبار رب العزت، اللہ فرماتا ہے ثم دنا، پھر ہم اپنے محبوب کے قریب ہوئے، فتدلا، اور محبوب ہم سے قریب ہوا، اور کیسا قریب ہوا؟ فرما فکان قاب قوسین و ادنا، فرما دو قوسین کی طرح جو چیزیں آپس میں جمع ہو جاتی ہیں بلا تشبیہ، تو فرمائے یہ تشبیہات تو نہیں، سمجھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں ثم دنا، وہ قریب ہوا، فتدلا پس قریب ہوا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھوں نے اسے دیکھا نہ آنکھیں بہکی نہ آگے بڑی، فاوہا الى عبدہ ما اوہا، اس نے اپنے بندے سے کچھ بات کی جو کرنی تھی. یہ ساری چیزیں اشاروں میں ہو رہی ہے، یعنی اتنا عجیب واقعہ ہے اور اتنا غریب واقعہ ہے، ہماری عقلوں سے اتنا بزرگ ہے کہ اللہ کا کلام اسے اشاروں میں بیان کر رہا ہے کیونکہ ہماری سمجھ سے بڑا ہے. اور یہ اشاروں میں بیان کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضور کی بزرگی اتنی ہے کہ یہ سارے معاملات حضور پر طاری ہو سکتے ہیں، حضور اس کو براہ راست سن سکتے ہیں، حضور اس کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے براہ راست سمجھ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے قرآن اسے اشاروں میں، ضمیروں میں، کنایوں میں بیان کرتا ہے. اب حضور گئے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آئے، اور جس طرح کہ میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی تو ثم اوری جبی، پھر مجھے اللہ رب العالمین نے اوپر کی طرف اٹھایا، فرمایا حتی ظہر تو لیے مصطفیٰ، میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا، وہ اسمع فیہ شریف الاقلام، وہاں پر میں نے خدا کی قدرت کے قلم کو چلنے کی آواز سنی، بولیے سبحان اللہ. اور یہ مقام مصطفیٰ کے علاوہ اس حوالے سے میں اکثر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، امدۃ القاری کے اندر موجود ہے، حضرت ملا علی قاری، حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ نے اسے امدۃ القاری کے اندر فتح الباری تمام میں لکھا ہوا ہے، فرما وہ حاض واللہ هو المنتہا، حضور جو مقام مصطفیٰ پر پہنچے یہ سدرہ سے اوپر تھا، یہ سدرہ سے اور عرش سے بھی اوپر تھا. فرمایا کہ وہ حاض واللہ هو المنتہا الذي لا تقدم فيه لاحد عليه، فرمایا یہاں پر نہ کوئی فرد بشر پہنچا، نہ کوئی انسان پہنچا، نہ کوئی فرشتہ پہنچا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، اور اس جگہ پر پہنچے جہاں خدا نے اپنے بندوں کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، کہ ہوا قیامت تک کتنی چلے گی، مشرق سے کتنی چلے گی، مغرب سے کتنی چلے گی، بارش کے قطرے کتنے اتریں گے، ٹھیک ہے، معاملات دنیاوی کیا ہوگی، اس کا اجمالی اور امت سے متعلق اس کا تفصیلی علم جو تقدیر پر لکھا جا رہا تھا قلم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کی آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا. اور پھر وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار فرمایا جیسا کرنا تھا، اور یہ دیدار نہ زمین پر ہوا، نہ آسمان پر ہوا، نہ کائنات کے دائرے کے اندر ہوا، بلکہ کائنات کے دائرے کو اوپر نکلنے کے بعد جہاں کائنات کی قید و بند اور ٹائم و اسپیس کے تمام مرحلے ختم ہو جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بلند ہوئے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہی تو ملا تیرا امتحان ہے کہ تو حضور کو کمال والا کیسے مانتا ہے، یہی تو تیرا امتحان ہے کہ تو خدا کو قدرت والا کیسے مانتا ہے، جب یہ ساری چیزیں ممکن. بولتے یہ رب کو کیسے دیکھ لیا حضور نے؟ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو آپ بھیانک شکل بنا رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ رب کو کیسے دیکھ لیا، تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ رب کو دیکھنا ممکن ہے کہ نہیں، پہلے یہ حل کرو. اگر یہ غیر ممکن ہے تو علماء نے صدیوں سے اس کا جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اگر رب کو دیکھنا محال ہے تو محال پر سوال جہالت ہے، اور انبیاء کبھی جاہلانہ سوال نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رب کے کلام کو بار بار سنتے رہے تو کیفیت دل کی یہ بنی، اللہ سے کہا، قرآن میں موجود ہے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی دیکھ تھوڑی سکتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ نے فرمایا اچھا اگر مجھے دیکھنا ہے، تو پھر اللہ نے خود ایک مثال پیش کر دی، کیونکہ ممکن تھا لیکن حضرت موسیٰ میں آپ کے مرتبے کے حوالے سے وہ کیفیات نہیں تھی، کیونکہ خاصہ حضور کا تھا. تو رب نے ایک مثال آگے رکھی، یہ مثال محال پر مثال کیا دی جائے، رب نے ایک مثال رکھی، فرمایا موسیٰ دیکھو یہ سامنے کوہ طور ہے، کہاں کہاں ہم اپنی تجلی اس پر ڈالتے ہیں، ہم اپنی تجلی اس پر ڈالتے ہیں، ذات کی نہیں صفات کی. اگر یہ پہاڑ ہماری صفات کے نور کو دکھانے میں آئینہ بن گیا، میرے جملے سمجھ رہے ہو آپ؟ اردو تو اتنی سمجھتے ہو نا، کہ میں اپنا صفاتی نور اس پر ڈالوں گا، اور یہ پہاڑ جو پتھر کا ہے میرا نور اس پر لگے گا، اور اس پہاڑ میں اگر اتنی طاقت ہے کہ میرے نور کی ایک کرن کو روک سکے، تو یہ پہاڑ رکے گا اور پتھر کا نہیں رہے گا، یہ آئینہ بن جائے گا. اور جب یہ آئینہ بنے گا تو اس میں تو مجھے دیکھ لے گا. یہ پوری مثال قرآن کے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کرم فرما, رب کریم نے جب اپنی صفاتی نور کی ایک جھلک کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور پہ آگ لگ گئی اور کوہ طور اس کو برداشت نہیں کر پایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے وہ تجلیات کا نور جس کو دیکھ کر جبریل کانپ رہے تھے, اور سدرہ پر حضور سے کہا کہ حضور میں اس کے اوپر نہیں جا سکتا, ہوں نوری لیکن اوپر اتنا طاقتور انوار ہے, اتنا طاقتور نور ہے خالص کہ میں نور ہو کر اس نور میں جل جاؤں. تو حضور آپ جائیے, اور یہ باقاعدہ اللہ قاضی یاز رحمہ اللہ نے, ملا علی قاری نے, امت کے ذمہ دار علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور سے جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اوپر گیا تو اس طرح جل جاؤں گا, اتنا بھی اوپر گیا جس طرح کہ انگلی کا پورا, اس پورے سے اوپر بھی اگر میں گیا تو کہتے میں اس طرح جل جاؤں گا جس طرح تنور کے اندر یعنی بھٹی کے اندر بال جل جاتا ہے. تو حضرت جبریل نیچے رہ گئے اور سرکار اوپر تشریف لے گئے. جبریل کا جسم جل رہا ہے لیکن مصطفیٰ کا امامہ بھی سلامت. جسم تو جسم ہے, امامہ بھی سلامت. وہ کسی عاشق نے یوں ہی کہہ دیا, فرما حضور کا ہاتھ پکڑتا تو چلا جاتا. جبریل اگر حضور کا ہاتھ پکڑ لیتا تو کہتے چلا جاتا. کہنے لگا کیسے چلا جاتا, تجلی اتنی تھی. تو فرما سر پر دستار بھی تو کپڑے کی تھی نا, لیکن جب حضور کے سر پر رکھی ہوئی تھی تو وہ بھی تجلی کو سہنے کی مستحق ہوئے. فرما جبریل کو چاہیے تھا کہ قدموں میں لپٹ جاتے تو وہ بھی وہاں تک پہنچ جاتے. جبریل ہٹے پیچھے اور سرکار نے سفر مکمل. اب یہ کہنا کہ واقعہ معراج میں کیا ہے, میں نے کہا مسلمان ہو کر اگر اس کو پڑھ لو تم اور حضور کا امتی بن کر اس درد سے اور اس خوشی سے تم پڑھو تو تم دیکھو اس معجزے کے سامنے تو انبیاء بھی گردنیں جھکا رہے ہیں. اور انبیاء گردنیں ہی نہیں جھکا رہے, رب سے اجازت لے کر آسمانوں پر بھی دوبارہ کھڑے ہیں. کیسی حیات کے نظارے دیکھیے. قرآن کہتا فلا تکن فی مریت من لقائہ, اے میرے محبوب تو نے موسیٰ ہی کو دیکھا اور اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام ساتھ بھی آسمان پر آ گئے, رب سے دیدار کیا. اور میں آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھ رہا تھا, سرکار دو عالم فرماتے ہیں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 415 ہے یہ کتاب الصلاۃ میں. سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, بعد لقاء ابراہیم علیہ السلام, میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا, توجہ میری طرف رکھنا, اور میں پھر عرض کروں کہ ذرا بھی اگر طبیعت میں وہ ہے تو تھوڑا باہر چلے جائیں, ورنہ بالکل مضمون کے ساتھ میرے ساتھ واقف بیٹھے, کیونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں دیا جا رہا کہ جو آپ کے مزاج یا علم کے خلاف ہو. جتنا وقت آپ کا گزر رہا ہے اس کو ہمیں بھی خیال ہے, جتنا وقت گزرے وہ ہمارے مطالعے کے اندر آئے اور ہم اس کو غور سے سنیں اور اس موضوع پر اتنے مکمل ہو جائیں, اتنے مکمل ہو جائیں کہ اگلے سال آنے والے اس سے اونچے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس کے اوپر کے جو مضامین ہیں یہ اس لیے نیچلے درجے کا مضمون ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر دفعہ یہ ریپیٹ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی باتوں کو یاد نہیں رکھتے نا, ورنہ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب تقریر مشکل ہو گئی. تو میں نے کہا جی 19 سال 20 سال اپنی زندگی کے جتنا عرصہ ہے آپ واقعہ معراج علماء کی خدمت میں سنتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں, ایک ایک چیز کو آپ یاد رکھیں. میرا جی تو کبھی جاتا ہے کہ میں باہر رجسٹر رکھ دوں اور اکثر لوگوں سے لکھواؤں کہ تم واقعہ معراج کے بارے میں جانتے کیا ہو, وہ لکھ دیں تو پھر اکثریت کے اعتبار سے میں تقریر کروں کہ جناب تم کیا سمجھے واقعہ معراج. لیکن آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک تھوڑا سا علم رکھنے والا شخص بھی ہو تو اس بات کو سمجھ لے کہ واقعہ معراج کتنی بڑی شان ہے. بولیے سبحان اللہ. اور میں بھی آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں, ذرا توجہ کیجیے گا کہ واقعہ معراج کتنی بڑی شان ہے. میں بس ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں لیکن اس بات کو سمجھیے کہ بعد لقاء ابراہیم علیہ السلام, پھر درمیان میں صرف وقفے کے لیے اگر کوئی ضروری کام وغیرہ ہے تو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں, ٹھیک, اپنے آپ کو زیادہ مجبور نہ کریں کیونکہ پھر ہمیں بھی گفتگو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو جتنا آپ نے سن لیا یہ آپ کے لیے غنیمت ہے, اور اگر آپ زیادہ سننا چاہتے ہیں اس موضوع کو مکمل تو تھوڑا دیر ہمارے ساتھ بیٹھیں, ورنہ جیسی آپ کی ضرورت. لیکن اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ہنگامہ زندگی سے اگر وقت دیا ہے تو پھر ہمیں کچھ وقت اور بھی مل جائے اللہ کی توفیق سے کہ جس میں ہم ان مضامین کے کمالات کو سمجھیں. اور میں صرف بلا مبالغہ اور تسن و تملق سے ہٹ کر ہی بات کر رہا ہوں کہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اگر ہم اپنی طرف سے اگر اس کو مطالعہ کرتے نا تو 15-15 20-20 سال لگ جاتے. لیکن ہمارے علماء نے اس کو کتنا آسان کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں نے کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر 20-20 سال کا مطالعہ پڑھ لیتے ہیں. تو یعنی آپ 1 سال مدرسے میں جا کر کوئی سیکھیں یا 2 سال میں سیکھیں تو 1 گھنٹے کی تقریب آپ سیکھ جاتے ہیں. یعنی ایک ایک ٹاپک پر رسالت کے حوالے سے, توحید کے حوالے سے, تو ہمیں مضمون کی بھی قدر کرنی چاہیے اور مجلس کی بھی قدر کرنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد لقاء ابراہیم علیہ السلام ثم اورجا بی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد بڑی توجہ سنیے حضور فرماتے, پھر مجھے اوپر اٹھایا گیا, بولے سبحان اللہ, حتی ظہرتو لمصطفیٰ, میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا, اسماء فیہ شریف الاقلام, وہاں پر میں نے اللہ کی تقدیر کے قلم چلنے کے بعد سنا, اور یہ وہ مقام ہے جو حضرت علماء نے لکھا کہ یہاں پر کوئی نہیں گزر سکا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو دیکھا آسمان پر, میں نے کہا وہ جبریل تو آپ کے حجرے میں دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے, وہ جبریل تو سدرہ سے پیچھے رہ گئے تھے, اور اگر بندے کی بندے سے ملاقات ہے تو اتنا اہتمام کیا ہے, ہاں اتنا اہتمام اس میں دیکھیے کیا ہے. اور کیا زوردار جملہ ملا علی قاری نے کہا, فرمایا کچھ بھی ہو جبریل جو ہے نا وہ حضور سے رتبے میں کم ہے, ما زاغ البصر وما طغى, اگر جبریل اس میں ہے, دنا فتدلا فقان قاب قوسین ودنا, جبریل اس کے اندر ہے تو ایک رائے ہے علماء کی, لیکن یہاں پر جو یعنی رائے دلائل اور درایت دونوں چیزیں روایت اور درایت یہ بتاتی ہے کہ جبریل سے تو افضل حضور ہیں, تو مبذول کو دیکھنے کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنی توجہ سے دیکھا, اصلی شکل میں دیکھا کہ نہ آنکھیں گویا کہ اپنے مرکز سے ہٹی, نہ وہ حد سے بڑی, وہ قریب ہوا, یہ قریب ہوا. تو یہ بات درایتن بھی آپ دیکھیں کہ جبریل سے افضل تو حضور ہیں, تو اسی لیے جو حضرت انس اور حضرت حسن بصری اور حضرت انس ابن مالک اور دیگر جو صحابہ اس طرف گئے انہوں نے کہا دنا کا فائل بھی رب ہے, جس طرح اوحا الی عبدہ, اوحا الی عبدہ, اس نے وحی کی اپنے بندے پر, تو اوحا کا فائل کون ہے؟ اللہ, اللہ نے وحی کی, تو فرمایا دنا کا فائل بھی اللہ ہے. ورنہ یہ انتشار ضمائر, ایک طرف دوسری ضمیر مراد لے رہے ہیں, دوسری طرف دوسری ضمیر مراد لے, تو انتشار ضمائر کی وجہ سے تو خلجان پیدا ہو جاتا ہے, تو ضمیر ایک طرف رہے, کیونکہ فاؤہا الی عبدہ ما اوحا, وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو کی, کس نے وحی کی؟ اللہ کی, تو دنا قریب ہوا کون؟ وحی قریب ہوا جس نے وحی کی تھی. ما زاغ البصر وما طغى, تو آنکھوں نے کس کو دیکھا؟ اسی کو دیکھا جو قریب ہوا تھا, قریب وہی ہوا تھا جس نے وحی کی تھی. درایت بھی اس چیز کے گویا کہ قریب ہے, لیکن میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو جملہ میں عرض کر رہا تھا, تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام, اس پر ہماری دیدار الہی پر مکمل تقریریں ہیں, لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس کے ہم ذمہ دار ہیں, اس کے پوچھے جید اور اجلہ علماء کی نصوص موجود ہے, ٹھیک ہے؟ تو میں مختصر کرنے کے لیے ان نصوص کو نہیں پڑھتا, اس کا خلاصہ میں پڑھ رہا ہوں. تمام ہمارے علماء, علامہ ابن حجر ہوں, علامہ عینی ہوں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں, علامہ سید محمود آلوسی ہوں, ملا علی قاری ہوں, صاحب نسیم الریاض ہوں, یا قاضی عاز رحمہ اللہ ہوں, یہ جید علماء جو اس طرف ہیں, تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش سے برا ہوئے اور وہاں پر رب کا دیدار کیا, اور کیا خوبصورت بات حضرت مجدد الفسانی نے کی ہے, فرمایا رب کا دیدار کائنات میں ہوا ہی نہیں ہے, دنیا میں ہوا ہی نہیں, کیونکہ دنیا تو سدرہ کے نیچے ختم ہو گئی تھی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں ورائے کائنات تشریف لے گئے اور اس دائرے اور قاعدے سے نکل گئے جہاں رب کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا, اور وہاں پر پہنچے کہ جہاں پر قاعدہ نہیں تھا, جہاں دیکھنا ممکن تھا, جیسا آخرت, آخرت میں دنیا والا دائرہ نہیں ہوگا تو امتی رب کو دیکھ لیں گے. تو فرمایا اسی طرح حضور اتنے بلند اور اتنے آگے, بلند سے مراد آگے چلے گئے کہ وہ قاعدہ حدود قیود, جس عالم میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ اس میں رب کے دیدار کو کیا جائے, وہ عالم ہی ختم ہو گیا, اب اس دائرے کے اندر داخل ہو گئے جسے دائرہ آخرت کہتے ہیں, اور دائرہ آخرت کے اندر حضور نے رب کو دیکھ لیا. کیسے دیکھ لیا؟ دیکھو جس طرح مرنے کے بعد ہم قبر سے اٹھیں گے نا انشاءاللہ, تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا امتی رب کو دیکھے گا. توجہ ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نے پوچھا صحابہ نے کہ حضور رب کو دیکھیں گے, کیسے دیکھیں گے؟ سرکار نے فرمایا ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو, یعنی سائز چودھویں کے چاند کا نہیں مراد, یہ بھی آپ سمجھیں, سائز کی مثال کوئی نہیں دے سکتا, اور رب سائز پیمانے سے پاک ہے. آپ کہیں گے جب سائز ہی نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا جی دیکھنا مراد ہے, دیکھنا مراد ہے, یہ احاطہ مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ دیکھا ہے, احاطہ گھیرا نہیں, کیونکہ رب گھیرے جانے سے پاک ہے. کہ لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کائنات کا نظام ہے, میرے ساتھ آپ باہر چلیں اور آسمان کو دیکھیں, آسمان کو دیکھیں گے نا تو آدھا ادھر نکلے گا آدھا ادھر نکلے گا, لیکن آپ نے دیکھا آسمان. توجہ نہیں آپ کی شاید. آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر جیسے مسائل اللہ رب العالمین اگر حضور سے نسبت عطا کرے تو پھر مثالوں سے حل ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کہا جب دیکھا تو, جب دیکھنا ہے تو پھر اس کا گھیراؤ بھی تو ہو. مثال کے طور پر دیکھیے اس کو یوں سمجھے, آپ کی آنکھ میری آنکھ کی پتلی کتنی چھوٹی سی ہے لیکن ہم 6 فٹ کے آدمی کو دیکھ لیتے ہیں, تو دیکھنا بھی ہوتا ہے اس کو گھیرنا بھی ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دیکھا اور گھیرا نہیں گیا. اللہ رب العالمین کی ذات احاطے میں آنے سے پاک ہے, اور میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے جو استدلال کیا ہے وہ ہمارے خلاف ہے نہیں. حضرت عائشہ اگر مطلقاً یہ کہتی میری ماں کہ حضور علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا ہے اور رب کو دیکھا نہیں جا سکتا تو مسئلہ تھوڑا الجھتا. لیکن میری ماں نے سورۃ الانعام کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے, آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی. یعنی میری ماں یہ کہنا چاہتی ہے کہ بغیر احاطے کے دیدار ہو سکتا ہے. یعنی ام المومنین کی بات کو غلط بیان کرنا اور یہ کہنا کہ جناب ام المومنین نے کہا رب کو نہیں دیکھا جا سکتا, تو میں نے کہا جو میری ماں نے یہ کہا نا رب کو نہیں دیکھا جا سکتا, تو ساتھ میں میری ماں نے دلیل پڑھی آیت کی, اور آیت کا معنی یہ کہ رب کا آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. لا تدرک الابصار وہو یدرکہ, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, گھیر نہیں سکتی, وہ سب کو گھیر سکتا ہے. تو میں نے کہا میری ماں حضرت عائشہ نے جو سورۃ الانعام کی آیت پڑھ کے جس آیت سے اجتہاد کیا ہے تو ہمارے لیے مسئلہ حل ہو گیا اور سولوشن ہو سکتا ہے, اتفاق ہو سکتا ہے ان کے درمیان بھی جو دیدار کے قائل نہیں اور ان کے درمیان بھی جو دیدار کے قائل ہے. کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے جو عقیدہ بیان کیا کہ رب کو نہیں دیکھا جا سکتا اور نہیں دیکھا گیا, اور آیت جو میری ماں نے پڑھی کہ لا تدرک الابصار وہ یدرکہ, یعنی آنکھیں ابصار آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, گھیر نہیں سکتی, وہ گھیر سکتا ہے. تو میں نے کہا میری ماں نے یہ آیت بیان کر کے ایک شرط بتائی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جیسا رب ہے ویسا دیکھا تو اس کے قائل تو دیدار والے خود نہیں ہیں. یعنی ہم اہل سنت الحمدللہ اس بات کے قائل ہیں کہ رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کو دیکھا, لیکن جیسا رب ہے ویسا تمام کا احاطہ کیا نہیں. ہم اس کے قائل نہیں
ہیں,
کیونکہ تمام کمالات کے باوجود رب رب ہے, بندہ بندہ ہے. لیکن کون بندہ؟ اوہو سبحان اللہ, جس کو رب اپنا بندہ کہے, اور ایسا بندہ جس بندے کے آئینے میں رب دکھائی دے. بولی سبحان اللہ. من رآنی فقد رآ الحق, حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. لیکن اب یہ دیکھیے کہ جو میری ماں نے آیت پڑھی اور استدلال کے طور پر سیدہ ام المومنین نے, آپ سوال سمجھ رہے ہیں, تو کہ لا تدرک الابصار وہو یدرکہ, کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, رب سب چیز کا احاطہ کر سکتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں حضور نے رب کو دیکھا, کہا تھا احاطہ, میں نے کہا ہم بات کر رہے ہیں دیکھنے کی. کہنے کہا لا تدرک الابصار, میں نے کہا ہم بات کر رہے ہیں دیکھنے کی. یہ آیت ہمارے خلاف ہی نہیں ہے, یہ آیت ہمارے خلاف ہی نہیں ہے. کہنے کہا لا تدرک الابصار, میں نے کہا ہم نے کہا دیکھا کا گھیر لیا, میں نے کہا دیکھا کا گھیر لیا, ہم نے کہا دیکھا. وہ کہتے جی عجیب فلسفہ ہے, اگر آنکھوں نے دیکھا تو آنکھوں نے وجود کو گھیرا کیسے نہیں؟ میں نے کہا اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے اور لیس کمثلہ شے, کوئی چیز ایسی ہے نہیں دنیا کی جس سے اس کو تشبیہ دی جائے. کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ملا جی صبح شام اللہ کی توحید بیان کرتے ہو, ذرا باہر نکلو اور آسمان کو دیکھو, اور اندر آ کر کہو ہاں میں نے آسمان دیکھ لیا. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے نہیں دیکھا. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا تمہیں آسمان کا کنارہ دیکھا؟ کہا نہیں کنارہ تو نہیں دیکھا. میں نے کہا تمہیں بتا آسمان کہاں ختم ہوا تھا؟ کہا نہیں ختم ہوا. تو میں نے کہا دیکھا کیا؟ کہا دیکھا تو ہے نا, آسمان تو ہے. تو میں نے کہا بھائی کہاں دیکھا, کہاں وہ شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے؟ کہا سب کو گھیر لیا آنکھوں نے. کہا گھیرا نہیں لیکن دیکھا. سبحان اللہ کہیے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ میں متوازن رائے بیان کر رہا ہوں تاکہ شدت ختم ہو اس موضوع پر, مارا ماری ختم ہو اس موضوع پر, سمجھ رہے ہیں؟ اور جو اصل رشتہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے, توجہ میں رکھیں, وہ شک کا الجھاؤ کا مناظرے کا جھگڑے کا باعث نہ بنے. یہ مسئلہ جھگڑے کا ہے میرے دوستو. جب نبی پاک کا کلمہ جب سب پڑھ رہے ہیں تو پھر الجھاؤ کا, یہ سلوشن پوائنٹ ہے. اور پوائنٹ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو دیکھا, احاطے کی بات ہم نہیں کرتے. لیکن کوئی کہے جی کائنات میں تو رب کو دیکھا نہیں جا سکتا. میں نے کہا دنیا پیچھے رہ گئی اور حضور نے جہاں دیکھا وہ عالم آخرت تھا. یہ بات سکار مجدد صاحب کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت اتارے, کیا خوبصورت. دیکھو سفر کرتے کرتے حضور گئے, اس دائرے کو حضور نے کراس کیا جس دائرے میں رب کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. کیا مطلب؟ وہ عالم اس معیار ہی کا نہیں ہے, اتنا پختہ ہی نہیں ہے, اس میں اتنی سکت اور استعداد اور صلاحیت کیپیسٹی نہیں ہے کہ رب کریم اگر جلوہ کرے جیسا کوہ طور پر ہوا. اور یہ ہونا ہی نہیں تھا, اس عالم میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ سدرہ سے اوپر ہو سکتا تھا. سدرہ سے اوپر سے مراد جہاں دنیا عالم دنیا ختم اور عالم آخرت شروع. جیسے دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں آخرت میں, توجہ ہے, آپ کالج یونیورسٹیوں کے بچے ہیں اسکولوں کے, آپ ذرا سمجھداری سے اس موضوع کو سمجھیں. اور کیونکہ آج کل تو اسکولوں میں استاد بھی جو لگ جاتے, مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ جی ہمارے استاد یہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی جو تھے نا وہ ان ایجوکیٹڈ تھے. یہ جملہ معذرت, تو مجھے صرف بتائیے الیاذ باللہ یہ جملہ کہنے سے اس کا ایمان کہاں بچا ہوگا. یہ انداز ہے حضور کو بات کرنے کا, معاذ اللہ الیاذ باللہ. ساری خدائی جن کے عقل کا ایک حصہ نہیں پا سکتی, جن کے علم کی رفتار ایسی ہے کہ خدا فرماتا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے حبیب ہم نے تجھے اتنا علم دیا, اتنا علم دیا کہ جو تو جانتا نہیں تھا ہم نے تجھے سکھایا, اور اتنا علم دیا کہ ہم ساری کائنات کو بنا کر کہتے ہیں یہ کائنات تھوڑی ہے, اور تجھے جو ہم نے علم دیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے مصطفیٰ یہ ساری کائنات, سات و آسمان و زمین, سارے سمندر و سیارات کو جمع کرنے پڑھنے میں اللہ فرماتا ہے متاع دنیا قلیل, دنیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ قلیل, لیکن مصطفیٰ جو تجھے علم دیا وہ عظیم. تو لہذا جسے اسلامیات پر بولنا نہیں آتا, جسے دینداری پر بولنا نہیں آتا, وہ بولنے والوں سے سیکھے. کیونکہ ایک جملہ کہہ دیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد بن جا کافر ہو جاتا ہے اعوذ باللہ. اور نبی اللہ نے فرمایا انتہ بتا مالکم وہ ان تم لا تشعرون. میرے نبی کی شان میں صحابہ سے خطاب ہوا, میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں. نبی پاک کے صحابہ سے اشارہ ہوا کہ انتہ بتا مالکم, میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا. رب فرماتا ہے اگر تم نے ادنا سے بھی ایسی حرکت کی جس سے ہم منع کر رہے ہیں عامیانہ طریقے سے, یعنی اللہ نے فرمایا عامیانہ طریقے سے, عام طریقے سے جس طرح کسی کو, تو یہ ان ایجوکیٹڈ کرنا, یہ بات کرنا یہ عامیانہ انداز نہیں ہے الیاذ باللہ. رب نے فرمایا عامیانہ طریقے سے جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہو یہ انداز تم نے اختیار کیا, چاہے تم تلاوت قرآن کر رہے تھے, چاہے تمہاری داڑیاں تھی, چاہے تم فجر کی نمازیں, یہاں تک فرمایا چاہے تم صحابی ہو, انتہ بتا مالکم وہ ان تم لا تشعرون, اعمال برباد کر دیے جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو لہذا واقعہ معراج اس لیے بیان ہوتا ہے تاکہ ہمیں حضور کی شان پتا ہو اور زبان ادب کو اختیار کرے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ انبیاء جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جس کے, ان کی شان کتنی بڑی ہے. جن کے علم کی خیرات پا کر فاروق اعظم جیسے لوگ پیدا ہوئے تھے, جن کے علم کی خیرات سے حضرت علی جیسے پیدا ہوئے, جن کے علم کی جھلک سے سلمان فارسی جیسے ہوئے, جن کی علم کی جھلک سے صدیق اکبر جیسے ہوئے, ان کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے. اور علم اتنا کہ سرکار فرماتے ہیں میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا, وہاں پر خدا کا جو علم کا خاص حصہ ہے جو کسی کو نہیں دیا جاتا, فرد بشر کو یعنی اس کا عطا کرنا ممکن ہے, یعنی استقلالی نہیں, وہ عطا الہی میں سے ممکنات میں سے ہے, دیا جا سکتا ہے. فرمایا لیکن اللہ نے وہ کسی نبیوں کو بھی نہیں دیا, مجھے دیا, اور وہ تقدیر کا علم ہے. اور اسی لیے تمام امت لکھتی ہے کہ فرمایا یہاں پر پہنچنے کے بعد حضور کے علم کی شان یہ ہے کہ عام انسان تو عام انسان, صحابہ تو صحابہ, اولیاء تو اولیاء, نبی تو نبی, رسول تو رسول, اولو العزم تو اولو العزم رسول. فرمایا ان کو بھی حضور کے علم کا دسواں حصہ نہیں ملا. کتنا بولیے, عشر عشیر نہیں ملا, عشر عشیر نہیں ملا, دسواں حصہ نہیں ملا. اسی کو امام بصری نے کہا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رسول اللہ آپ یہ دنیا جو صدقہ کھا رہی ہے یہ آپ کا عطیہ ہے, اور فَإِنَّ اور آپ کا علم کیسا ہے؟ فرمائیے لوح اور قلم کا علم جو ہے نا ہے تو مخلوق اور مخلوق میں سب سے بڑا علم آپ کا ہے، تو یہ لا اور مخلوق، یہ لا اور قلم کا علم آپ کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے قطرہ، آپ کا علم سمندر کی طرح ہے اور لا علم، لا اور قلم کا علم جو ہے وہ قطرے کی طرح ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے، بولیے سبحان اللہ. اور یہ سمندر کی طرح ہونے کے باوجود یہ علم جو ہے وہ متناہی ہے. ایک بندہ کہنے لگا آپ حضور کے لیے علم کلی مانتے ہیں، حضور کو علم کلی کیسا ہو سکتا ہے، ہر چیز کا کل علم کتنا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ رب کے مقابلے میں تھوڑی ہے. کہنے لگا نہیں نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تم نے کس سے پڑھا؟ تو اپنے استاد کا نام 10 گھنٹے تک لے، فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے، فلاں کتابیں لکھی، فلاں علم میں تھا. میں نے کہا اچھا اتنے بڑے تمہارے استاد تھے، اتنے بڑے علم والے تھے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا تمہارے استاد کے علم کے سامنے تمہارا علم کل ہے کہ جز ہے؟ اگر کہے گا کل تو اتنی سند ہے اس کے آگے کیوں باندھی تم نے؟ کہنے لگے جز ہے. کہا کل کس کا؟ تیرے علم کے مقابلے میں. کہا میرے علم کے مقابلے میں میرے استاد کا علم کل ہے. میں نے کہا اس کا جو استاد تھا، تو تیرا جو استاد جس کا علم تیرے علم کے مقابلے میں کل ہے، اس کا اپنے استاد کے سامنے علم کیسا ہے؟ کہتا جز ہے. میں نے کہا اسی طرح ساری خدائی کا علم حضور کے سامنے جز ہے، اور حضور کا علم سارے مخلوق کے مقابلے میں کل ہے، اور خدا کے مقابلے میں اس کا عطیہ اور جز ہے، اور خدا کا علم وہ علم کلی ہے جو غیر متنائی ہے، جس کی نہ کوئی حد ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. ایک ڈرامہ مچایا ہوا، حضور کا علم غیب کلی کیسے؟ علم غیب کلی کیسے؟ میں نے کہا اپنے ملاؤں کے لیے تو سب مان لیتے ہیں. میں نے کہا میں یہی تو پوچھ رہا تھا کہ کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو میرے دوست، کس کے ساتھ پڑھ رہے ہو؟ اگر اپنے استاد کے لیے بات کریں، میرے استاد بڑے علم والے تھے، اور اگر یہی بات رسول اللہ کے لیے کر دے بڑے علم والے تھے، تو کہتے نہیں 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 یہ بات نہ کریں. تو میں نے کہا یہ حضور کا نام آنے کے ساتھ آپ کی زبان کڑوی کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ ہنسنا نہیں، تربیت کی بات بتا رہا ہوں، یہ ایک المناک اور دکھ کی بات ہے میرے دوستوں. ہم ہیں کس کے لیے استعمال کی، کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ یہاں پر یہ بات میں آپ کو سناؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بولیے سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مستدرک میں ہے. کہاں ہے؟ وقال حاکم ھذا حدیث صحیح. اور امام حاکم مستدرک کہتے ہیں، امام بحقی کہ یہ شاگرد ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام بحقی ان کے شاگرد ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے. ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، اور علامہ ذہبی نے اس کے ساتھ اس کی توثیق کی ہے، یعنی وافقہ ذہبی، ذہبی نے اس کی توثیق کی کہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال اتعجبون ان یکون خلت الابراہیم. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، فرمایا تمہیں یہ تعجب ہوتا ہے، اس بات میں کوئی تعجب ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست اور خلیل بنایا؟ انہوں نے کہا یہ کوئی تعجب نہیں. فرمایا وہ کلام علی موسیٰ، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے اس بات میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابی رسول، سرکار کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی اعتراض، قریبی دوست بنایا، خلیل بنایا، کہ نہیں کوئی تعجب نہیں ہوتا. فرمایا وہ کلام علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا ہم کلام کیا، اس میں تعجب ہوتا ہے؟ کوئی تعجب نہیں ہوتا. فرما وہ رؤیت لمحمد، فرما اس میں بھی کوئی تعجب نہ ہو کہ خلیل ان کو بنایا، خلت ان کو دی، کلام ان کو دیا، دیدار ان کو دیا. فرمایا جس طرح موسیٰ کے کلیم ہونے میں تمہیں تعجب نہیں، ابراہیم کے خلیل ہونے میں تعجب نہیں، تو رؤیت لمحمد، مصطفیٰ نے رب کو دیکھا اور رب نے اپنا کلام موسیٰ کو دیا، اپنی دوستی ابراہیم کو دی، اپنا دیدار پیارے محمد عربی کو عطا فرمایا. اس میں بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے، یہ علامہ ابن ابی عاصم کی حدیث کی مرتب کتاب ہے السنہ میں، اور مسلم امام احمد میں یہ روایت موجود ہے. مسلم امام احمد کی ترتیب حدیثوں کے اعتبار سے 2638. حضرت عبداللہ ابن عباس کی آپ مسند اٹھا لیں، بس چلے یوں آسان کریں، کیونکہ کئی مسانید کا مجموعہ مسلم امام احمد، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی جب ہم مسند اٹھائیں گے تو اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا، رأیت ربی تبارک و تعالی، میں نے اپنے رب، برکتوں والے اور بلندی والے اور بزرگ و برتر رب کا میں نے دیدار کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. اور قاضی عاد رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا ہے شفا میں، فرماتے سئل ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حل رہا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا قال نعم رآہ، جی ہاں اس میں کوئی بات نہیں، حضور نے دیکھا ہے. اب کیسا دیکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں واضح کی ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور اب یہاں پر جو ہمارے علماء کثرت کے ساتھ یہ واقعہ پڑھتے ہیں، قاضی یاز رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، کہتے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے اور نقاش نے امام احمد بن حنبل سے روایت کی، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ میں ابن عباس سے حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں انہ قال انا اقول بحدیث ابن عباس، کہ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو دیکھا ہے، تو امام احمد کہتے ہیں میں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ بعین ہی رآہ حتی انقطع نفسہ یعنی نفس احمد. فرمایا کہ حضرت امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس ایک حدیث ہے اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو دیکھا ہے. تو حضرت امام احمد کہتے ہیں کہ بعین ہی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. فرمایا رآہ فرمایا حتی انقطع نفسہ یعنی نفس احمد، یہاں تک آپ کہتے رہے امام احمد منبر پر بیٹھ کے اور آؤ دیکھا ہے. فرمایا اتنی دفعہ کہا کہ امام احمد کی جب تک سانس چلتی رہی آپ سوال پوچھنے والے کو جواب دیتے رہے حضور نے رب کو دیکھا ہے. اپنے رب کو دیکھا ہے. اور میں نے بھی اس کی مثال آسمان سے دی آپ کو، اور میری ماں ام المومنین کے اقوال پڑھنے سے پہلے دیانت سے کام لینا چاہیے، لیکن اگر حضور سے محبت ہونا تو بندہ پھر ہر جہت پر نظر رکھے. بندہ جب کسی سے دل سے پیار کرتا ہونا تو کوئی مقدمہ آ جائے نا تو پھر ہر طرف سے اس کو دیکھتا ہے، اور جس سے دشمنی ہونا تو پھر بندہ وہیں سے لوز پوائنٹ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے پھنسایا جائے. میں نے کہا مجھے پھنسانے کے لیے بات نہ کر، تو بھی حضور کے کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے، حضور کی محبت کے لیے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر اور امت کے اقوال کو لینے کی کوشش کر. اور اگر نظریہ یہ بن جائے کہ حضور نے رب کو نہیں دیکھا تو میں نے کہا تدبیق تو ہو سکتی ہے، اور تدبیق یہ ہے کہ دیکھا ہے لیکن احاطہ نہیں. اور میں گفتگو اس بات پر یہاں پر ختم کر رہا ہوں میرے دوستو کہ سرکار 50 نمازیں لے کر لوٹے، اور اس پر یہ سنیے جو حضرت مجدد الفسانی نے یہ جملہ کہا رحمہ اللہ، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جو جس کو کیا بر وقت خبردار. میں نے کہا اپنی رائے اپنے سامنے رکھو، لیکن جو رائے اہل سنت کی ہے اس کی بھی قدر ہونی چاہیے کہ اس اتنے بڑے بڑے ائمہ اس کے تشریح کر رہے ہیں اور ساری چیزوں کے جب جوابات موجود ہیں. یہ تو ایسی روایت پڑھ رہے ہوتے جیسا کہ ہم نے کبھی حدیث پڑھی نہیں. او بھاؤ آدھی، میں نے کہا وہ پڑھ لی ہم نے، اور یہ حدیث کوئی آج نہیں لکھی گئی، 1400 سال سے لکھی گئی ہے، علماء نے 1400 سال سے اس کی تشریح بھی لکھی ہے. اب ذرا پڑھ لے امت میں اس حدیث کو سمجھا کیسے. تو ایسا یہ ہمارے سامنے آیت ایسی پڑھتے تھے، دیکھو اب میں آیت پڑھتا ہوں. میں نے کہا کیوں آج اتری ہے؟ کہنے لگا نہیں آج تو نہیں اتری. میں نے کہا کب اتری ہے؟ کہے یہ حضور پر اتری ہے. میں نے کہا آج تو پہلی دفعہ اس کو سمجھ رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں. میں نے کہا اور جو پچھلے لوگ انہوں نے سمجھا ہے؟ کہاں. میں نے کہا ان کی تفسیر اٹھا پھر. یہ سولوشن کا پوائنٹ میں نے پیش کیا کہ یہ عقیدت اور محبت کا موضوع ہے، حضور سے عشق اور عقیدت پیدا کرنے کا موضوع ہے، اس کو ڈبیٹ اور مناظرے کا موضوع نہ بنائے. اس میں سولوشن کی رائے یہ ہے جو کہتا ہے نہیں دیکھا اس کی مراد یہ کہ احاطہ، اور جو کہتا ہے دیکھا ہے اس کی مراد احاطہ نہیں دیکھنے کا ہے. تو دیکھنے میں اگر احاطے کو ہٹا دیا جائے تو دونوں دیکھنے پر جمع ہو سکتے ہیں. کیوں جمع ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ بخاری شریف حدیث ہے کہ جب ہم اپنی قبروں کا دنیا کا سفر ہم نے کراس کیا، ٹھیک ہے توجہ ہے، قبروں کا سفر بھی کراس کیا، جب دنیا ختم ہو گئی اب عالم آخرت میں آ گئے ہیں، عالم شہادت کراس کیا، عالم برزخ میں آئے، عالم برزخ ہم نے کراس کیا، عالم اور اینڈ عالم آخرت میں جب آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے کہ جو جنتی ہوں گے نا اور میدان محشر کے اندر ہی اللہ رب العالمین ان کو اپنا دیدار کرائے گا. بولے سبحان ہائے. اور یہ دیدار الہی کی بات تو بندہ رمضان میں کرے، اور رمضان میں بھی کرے تو 28ویں روزے کو کرے، کیونکہ 27 روزے تک جب بندہ بالکل منج کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ پہلے روزے تک اس کا نفس اس کو چھوڑتا نہیں ہے، 20 روزے کے بعد بندے کو پتا چلتا روزہ ہے کیا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے عید آ جاتی ہے، لیکن عید کی خوشی آپ قبول کرتے ہیں لیکن بیزاری طبیعت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ روحانیت آ چکی ہوتی ہے، وہ روحانیت جو پیدا کرنی ہے وہ آ چکی ہوتی ہے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ جب اس ذوق کو محسوس کرتے تو آ کر کہتے حضور ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں. سرکار فرمایا بس رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، رخصت کے پر رمضان کا روزہ. وہ کہتے نہیں حضور اور بھی روزہ رکھنا. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے ایام 20 کے روزے رکھو. کہا حضور اور بھی روزہ؟ سرکار نے فرمایا بس 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 اور نہیں رکھو، بس یہی کافی. اور خود اور اپنے دیگر صحابہ سالوں کے روزے چل رہے ہیں، روزے چل بھی رہے ہیں. اور سرکار کے حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ کو دیکھیں ہم کثرت سے روزے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو اس کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں اس کو باقی رکھ سکتے ہیں. کسی پر احسان جتلانا یا اپنی شیخی بدارنا یا اپنے آپ کو پارسائی کی طرف لانا یا مشقت کر کے جناب ہے بڑے روزے دار اور لوگوں کو بتائیں کہ آج افطاری کر رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے کھجور کھا کر، تو ایسی اگر کیفیت ہے تو پھر وہ بہتر یہ کہ رمضان ہی کے روزے رکھیں اور ریاکاری کا بندہ شکار نہ ہو. لیکن جن کی ضمیر اور جن کی روحیں پاک ہیں اور ان کو کھانے سے مراد اس میں ذائقہ آتا ہے تو وہ رکھیں. تو پاکیزہ نور تو روح تو پھر نور اللہ نور ہے میرے دوستو. جب آپ نے دنیا کا سفر مکمل کیا، عالم شہادت مکمل کیا، عالم برزخ میں آئے، قبروں کا سفر مکمل کیا، عالم آخرت میں آئے، جنت میں جانے سے پہلے یا جنت میں رب کا دیدار کرایا جائے گا، اور جب رب کا دیدار ہوگا تو کوئی فرقہ اس کا انکار نہیں کرتا سوائے شیعہ کے. اہل سنت و جماعت اس دنیا کے اندر دیدار کے قائل نہیں. ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ خواب میں رب کا دیدار ہو سکتا ہے، اور خواب میں ہو جانا وہ تو مانن ہے، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے کہ آپ نے 99 دفعہ رب کو خواب میں دیکھا، علامہ شامی نے 100 کا بھی قول کیا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت جیسا نور کی شکل دیکھی اور دل نے یہ کہا کہ رب کو دیکھا ہے. اور رب کو خواب میں دیکھنا جائز ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ اس وقت حضرت امام اعظم نے کہا کہ یا اللہ مجھے وہ کلام سکھا دے جس کو میں پڑھ لوں تو میں جہنم سے بچ جاؤں. تو علامہ شامی نے مقدمے میں وہ دعا لکھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے حضرت امام کے قلب میں القاء فرمائی. اور حضرت امام یہ انشاءاللہ میں امام اعظم کا یوم کب کر رہا ہوں بیٹا؟ ہاں ہاں 9 کو درس نظام مصطفیٰ، درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ 9 کو ہم امام اعظم کا عرس کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں وہ دعا میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. تو حضرت امام نے وہ دعا جو ہے وہ پڑھی، تو یہ علامہ شامی رحمہ اللہ بات کے ہمارے فقہ احناف اس کو نقل کرتے آئے ہیں. تو خواب میں رب کا دیکھنا ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن جاگتے میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے دنیا میں اللہ کو دیکھا اپنی سر کی آنکھوں سے، وہ کافر ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی. کیا کیا جائے گا؟ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ زندہ رہتے ہوئے روح جسم کے ساتھ عالم شہادت کی والی زندگی میں اگر یہ خاصہ کسی کا ہے تو وہ جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہے آخرت میں ہے. اور وہ کیسے ہے؟ جس طرح کہ جب جنتی اٹھے گا تو وہ رب کا دیدار کرے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم رب کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا ایسے جیسے تم چودھری کا چاند دیکھتے ہو. اب چودھری کے چاند سے مراد چاند کی گول ٹکلی نہیں کہ جس کو ہماری آنکھیں دیکھ سکتی، نہیں، اس سے مراد وہ لذت ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین جل والا جب اپنا دیدار کرائے گا تو اس کے بارے میں تو سارے علماء خاموش ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ بس جیسا دیدار ہوگا بس ہوگا. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور نے رب کو دیکھا، ہم نے کہا دیکھا. کہا کیسے دیکھا؟ ہم نے کہا دیکھا. کیسے؟ کہا دیکھا. ہم نے کہا کیفا اور متا، یہ ساری چیزیں ابھی رہنے دو، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی، بس دیکھا ہے. دیکھنا متحقق ہے، کیفیت مجهول ہے. رؤیت حق ہے اور کیفیات وہ کیسا ہے، بس دیکھا ہے. اسی طرح جنت میں اہل جنت رب کو دیکھیں گے. تو یہاں پر اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ آخرت میں رب کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ واقع ہے، حدیثوں میں واقع ہے. قرآن کریم کے ایک نہیں کئی آیتیں جس سے واضح اشارت النص نکلتی ہے کہ جناب رب کریم کو دیکھا جائے گا. کہاں پر؟ آخرت میں. اور آخرت کب ہے؟ کہ جب دنیا کا بیرل ختم ہو جائے گا اور آخرت طاری ہوگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی سفر آپ کی زندگی میں پورا کرایا گیا. یعنی حضور نے 7 آسمان چھوڑے تو دنیا رہ گئی نیچے، آگے برزخ کا ایک پہلو آ گیا. اس برزخ کے پہلو کو حضور نے کراس کیا اور جہاں پر سدرہ کو چھوڑا تو آخرت آ گئی. اس کو اوپر کی بجائے آپ سیدھا لینے چلے، یعنی حضور جس طرح روانہ ہوئے تو سات آسمان چھٹی تو عالم دنیا پیچھے رہ گئی. سدرہ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سات آسمان کے اوپر بیت المامور ہے, سات آسمان کے اوپر کیا بولیے, بیت المامور کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے, سدرۃ المنتہا کے اوپر مقام مصطفیٰ ہے, اور حضور سید عالم ان مقامات کو جب کراس کر کے, جس طرح بخاری کی حدیث آئی ہے نا کہ میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا اور اس سے بھی آگے بڑھا, اور اس سے بھی آگے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو پھر دنیائیں پیچھے رہ گئی, عالم دنیا کا ڈیوریشن پیچھے رہ گیا اور عالم برزخ کا رہ گیا. اب حضور اس عالم میں داخل ہوئے جو عالم آخرت ہے, اور یہ جو ہے نا کہ لا تدرک الابصار اس کا قاعدہ وہاں نہیں رکھتا, وہ دنیا میں تھا. اور رب کریم نے آپ کا کلمہ پڑھنے والے کو جس طرح آخرت میں آپ کی غلامی کی نسبت سے آپ کا نا دیدار کروانا ہے, تو جس کی نسبت سے, جن کے کلام کی نسبت سے, جن کی غلامی کی نسبت سے, جن کے کلمے کی نسبت سے, اور جس آقا کی محبت کی نسبت سے ہم جیسے گھٹیا لوگوں کو بھی انشاءاللہ رب اپنا دیدار کرا دے گا, تو جس کا کلمہ پڑھنے سے ہم جیسے بیکاروں کو دیدار ہو رہا ہے, تو جس کا کلمے سے ہمیں یہ مقام ملا ہے, تو اس کو اللہ رب العالمین نے وہ دیدار سے کیسے محروم رکھا. بولی سبحان اللہ. اس لیے میرے امام نے کہا تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں پہ وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے. اور ملا علی قاری نے تو بڑی پیاری بات لکھی, انہوں نے کہا جی یہ حضور علیہ السلام کیا حضور آسمانوں پر کیسے چلے گئے تھے. ہم نے کہا یہ حضور کی روح کا کمال تھا. اور ملا علی قاری نے بہت خوبصورت مقدمہ باندھا ہے اپنا اس میں مرقات میں. وہ کہتے ہیں جی روحوں کی چار قسمیں ہوتی ہیں. ایک روح وہ ہوتی ہے کہ جس کا جسم اس پر بھاری ہو جاتا ہے, روح لطافت میں سے ہے, نورانیت میں سے. لیکن عام ہم جیسے جو بندے ہیں گناہ کا کام کرتے ہیں تو روح جو ہماری بوجھ کھا جاتی ہے جسم سے, تو وہ روح جو ہے نا وہ ہل بھی نہیں سکتی. لیکن وہ لوگ جن کی روحیں عبادت و ریاضت کے ساتھ, وہ علماء جو شریعت کے دلائل کو حاصل کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اور علم اقتصابی نظری یعنی نظری علم سے, عقلی علم سے عقیدہ کو پختہ کرتے ہیں, تو اس علم کی وجہ سے ان کی روح کو جان ملتی ہے, اور وہ روح گویا کہ کچھ ترقی اور عروج اور اوپر کی باتوں کو سوچنے اور عروج کرنے میں تیار ہوتی ہے. فرما اس سے اوپر درجہ اولیاء کا ہے کہ جو اس مرحلے سے اور اوپر کہ علم کی نظر کے ساتھ ساتھ عقیدے کے ساتھ ساتھ ریاضت اور مشاہدات میں وہ اتنے مستغرق ہوتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ میری عبادت ایسے کرو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. تو فرما پھر ان کی روح علماء کی روح سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے کہ جو آسمان تک پہنچنے میں آسانی کرتی ہے. فرما یہ روح زور لگا کر جسم کو اٹھاتی ہے, لیکن فرما جب حضور کا جسم خود نور ہو اور روح پھر کتنی اعلیٰ ہوگی تو اس کو اٹھنے میں کہاں مشقت ہے. کیا بات کی ملا علی قاری, وقت نہیں ورنہ میں نے پورا مقدمہ ان کا عربی میں لکھا ہے, یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سناتا. وہ کہتے ہیں حضور سید عالم کا تو جسم مبارک ہی لطیف ہے, یعنی ہماری روحیں جتنی ہلکی ہیں نا, روحیں تو ہلکی ہوتی نا, ہماری روحیں بلکہ یوں سنیے کہ انبیاء کا جسم جو ہے وہ اسویا کی روحوں سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. یعنی اتنا ہلکا اتنا پاکیزہ ہوتا ہے, اور میرے آقا کا جسم اتنا نورانی کہ اس کا سایہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے پہلوان پہلوان کے زور کو جانتا ہے, سخی سخی کے زور کو جانتا ہے, عالم عالم کے زور کو جانتا ہے, تو ولی جانتے ہیں کہ نبی کیسے ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود دیکھتے ہیں یار ہمارے ہم کلمہ پڑھنے سے ہم اتنا اونچا ہو رہے ہیں تو وہ خود کتنا اونچا ہوگا. اسی لیے امام غزالی نے جب فلسفے کو چھوڑا, امام غزالی کی عمر 55 سال ہے, کام دیکھو کتنا 55 سال کی عمر ہوتی ہے. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں فاروق اعظم کی عمر 62 سال. کتنی بولیے. اب ذرا حساب کرنا, میرا دماغ کچھ تھکا ہوا بھی ہے اور میں تھوڑا, اب ذرا مجھے حساب کر کے بتانا. دیکھو حضرت فاروق اعظم کی عمر کتنی ہے, 62 سال. آپ نے سلطنت جو کی ہے وہ 10 سال کی, 10 نکالے 62 سے کتنے ہوئے, کتنے ہوئے جی 52 سال. اب آپ دیکھیے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو وہ ہجرت سے, ہجرت کرنے سے یوں سمجھ لیجئے جو آپ نے اسلام قبول کیا وہ 6 سال, مزید اس میں ایڈ کریں آپ, یعنی یہ 52 سے آپ 6 اور نکالیں, کتنے ہو گئے. اب 46 سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک جو ہے اس کا 10 سال جو مدینہ منورہ کا تھا اس کو اور نکال دیں, کتنے ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اور آپ اس میں سے 2 سال سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے اور نکال دیں, کتنے بولیے؟ یعنی آپ سوچئے کہ 34 سال, اور اس 34 سال میں سے 15 سال حضور کی صحبت پائی, کتنی؟ ٹھیک ہے. تو اس 34 سال عرصہ جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وصال تک رہا اسلام میں, یعنی قبول کے بعد سے آپ دیکھیں 34 سال عرصہ, اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 15 سال گزارے, 5 سال مکہ کے تقریباً اور 10 سال مدینہ منورہ کے. اس 15 سال کے اندر آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ کیا مقام اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا. اس 15 سال میں آپ نے حضور سے اتنا سیکھا, اور 62 سال آپ کی عمر شریف ہے, 34 سال یوں سمجھیے آپ کی اصل عمر شریف ہے جو دور اسلام میں گزری ہے, اور کام کتنا کیا ہے کہ آج 1500 سال گزر گئے, حضرت عمر کے ایک باب کو بھی بندہ مکمل ادا نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا کام بندہ کر گیا. یعنی 62 سال کی عمر فاروق اعظم کی ہے, 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی ہے, اور اتنی دانائی اتنی سمجھداری بندے کی ہے کہ 62 سال کی عمر اور ادھر سے 34 سال اگر آپ لے لیں اتنا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے دیکھیے اسلام کے یعنی خادمین اور مبلغین کو کیا مقام عطا فرمایا. اب اس اعتبار سے امام غزالی کو آپ دیکھیں 55 سال عمر ہے اور گزرے ہوئے 1000 سال ہو گئے. 55 سال کی عمر کتنی کم ہوتی ہے, لیکن کام آپ دیکھیے یار. اور 55 سال کے اندر بھی 45 سال آپ کے مناظرے میں رہے, فلاسفروں کے جواب میں, عقلیات پر, علم فلسفے سائنس پر آپ کی بحث رہی, یونانیوں سے مناظرے اور مباحثے, عیسائیوں سے مناظرے. 45 آخری 10 سال آپ نے پھر خلوت نشینی کی, یعنی جس کو آستانہ تصوف کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت حضرت امام غزالی کہتے ہیں او ہو ہو ہو, یہ آپ نے لکھا, فرماتے ہیں کہ میں نے جو 45 سال اسلام کے لیے جھگڑا کیا لوگوں سے اور اسلام کو عقلیات سے ثابت کیا, فرمایا علم کی یقین کی اس گہرائی پر نہیں اتر پایا جو اس 10 آخری سال میں نے تصوف میں دیکھا ہے. فرمایا جب تصوف کا رنگ مجھ پر چڑھا اور میں اپنے جسم کی کیفیت کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں واقعی میں ولی کے علاوہ نبی کو کوئی نہیں جان سکتا, کیونکہ کلمہ جب اس کی ذات میں اثر کرتا ہے, کلمہ جب اس کی ذات پر اثر کرتا ہے, تو اس کی ذات پر اثر کرنے کی وجہ سے اس کلمے کے نور سے اسے خود اتنی جولانی, اتنے کمالات, اتنے عجائبات, اتنے غرائب, لوگوں سے اس کی فکر کا مختلف ہونا, مشاہدے کا مختلف ہونا, لوگوں کے چہرے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کے ارادے تک وہ پہنچ جانا. فرما اچھا یہ وجہ ہوتی ہے کہ نبی اتنی بڑی شان والا ہوتا ہے کہ خدا اس پر وحی اتارتا ہے. تو اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا اور سیر کر کے آ جانا یہ دنیا کے فلاسفروں کو قبول کرنا مشکل ہے, لیکن غوث اعظم کو قبول کرنا مشکل نہیں, کیونکہ غوث اعظم یہ کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھ کر میں بیک وقت 70 مرید کے گھر ہو سکتا ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معراج کا نہ ہونا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو یہ معراج مبارکہ کی حقیقت ہے. سرکار فرماتے ہیں میں جب لوٹا رب سے مل کر 50 نمازیں لے کر آیا, یہ حدیث سیام ہے, اور پھر میری ملاقات آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ہو گئی اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی قوم اس کو ادا نہیں کریں گی, آپ لوٹ کر جائیں. فرمایا پھر میں 9 دفعہ گیا, اور اس وقت بھی جبریل نہیں ہے میرے بھائی ساتھ میں. جبریل کو دیکھا, جبریل کو دیکھا, میں نے کہا اس وقت بھی جبریل نہیں ہے ساتھ میں, حضور خود گئے. حضور بولیے 9 دفعہ گئے, 5 5 5 5 5 5 5 کر کے 9 میں 45 معاف ہوئی, اور 5 نمازیں حضور لے کر آئے. اور اس میں بھی یہ مشاہدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام محبوبیت کا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے بلایا, 9 دفعہ اپنی مرضی سے آیا. سرکار لوٹ کر وہاں سے 5 نمازوں کو لے کر جب آئے ہیں, اور اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں پہنچے, تو حجرے میں پہنچنے سے پہلے جب سرکار کا براق جا رہا تھا نا, تو سرکار نے باقاعدہ براق کے اوپر, قاضی اعظم نکل کے براق کے اوپر مکہ کے 3 قافلوں کو دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ رک کر ایک قافلے والوں کے برتن سے پانی پیا اور وہاں سے روانہ ہوئے, اور جب لوٹ کر حضور علیہ السلام جب آئے تو بالکل وہی ٹائم تھا جو چل رہا تھا. ملٹی فارم روئی کا گدا یہ نہیں تھا, کھجور کی شاخوں والی چٹائی تھی, اور وہ اسی طرح گرم تھے جس طرح حضور اٹھ کر گئے تھے. ہمارے سردی کی راتوں میں روح یعنی سردی کی راتوں میں گرمی زیادہ جذب ہو جاتی ہے روح کے اندر, اور میرے دوستو اٹھنے کے بعد 4-5 منٹ کے بعد وہ زائل ہو جاتی. تو وہ لکڑی ہے, کھجور کی شاخیں ہیں جس پر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, اور معراج کا عرصہ دورانیہ بتایا جا رہا ہے, وہ اتنی جلدی ہوا ہے کہ بستر پر گرمی ایسی جیسے حضور اٹھا ہی نہیں ہے. حضور نے جو وضو فرمایا تھا نا, جو پانی گرا تھا وہ گر کر ادھر رکھا ہی ہے, رکنے سے مراد ابھی چلا نہیں ہے, یعنی اتنا گزر گئے کروڑوں سال, لیکن کائنات ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جب حضور آئے تو پانی نے جگہ چھوڑی ہے. اور اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھیے آپ کہ دورانیہ اتنا مختصر ہوا, اتنا مختصر ہوا میرے دوستو کہ پانی ہل رہا ہلا بھی نہیں اور حضور آ گئے. اور کسی سمجھدار نے بڑی پیاری بات, اس نے کہا کہ دیکھو کہ جب مسافت تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ کروڑوں سال ہیں کروڑوں سال ہیں کروڑوں سال ہیں, فرمایا جب زور سواری تیز ہو تو کروڑوں سال لاکھوں سال میں تبدیل ہو سکتے ہیں, اور لاکھوں سال مہینوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں, مہینے دن میں تبدیل ہو سکتے ہیں, دن گھنٹوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں, گھنٹے منٹ میں تبدیل ہو سکتے ہیں, منٹ سیکنڈ میں تبدیل ہو سکتے ہیں, اور سیکنڈ آنے واحد میں تبدیل ہو سکتی ہے. پہلے آپ لاہور جاتے تھے 1100 میل ہے نا, 1100 کلومیٹر ہے, تو کتنے 36-38 گھنٹے لگتے تھے, ٹھیک ہے, یعنی اگر پیدل جاتے تھے جناب جو ہے تو وہ 8-9 دن لگتے تھے. پھر دور ترقی کر گیا, کوئی بیل گاڑیاں آپ نے لے لی تو جناب اس سے 6-7 دن لگنے لگے, ٹرین ایجاد ہو گئی تو اس سے جناب 2 دن لگنے لگے, جہاز ایجاد ہو گیا تو 1 گھنٹہ 20 منٹ لگنے لگا. آج اگر واقعی میں کوئی ایسی سواری زیادہ طاقتور ہو جائے, دیکھیں لاہور قریب نہیں آیا, لاہور ہے ادھر ہی, لاہور ہے ادھر ہی, لیکن جس میں آپ جا رہے ہیں اس کی رفتار بڑھ گئی ہے, سمجھ, اس کی رفتار بڑھ گئی. آج ایروپلین کی رفتار یہ ہے کہ اگر وہ 36,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے تو جناب وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ میں اس کو گویا کہ قریب لے کرتا ہے, یہ 22,000 تک جاتا ہے. آج اس کے اندر مزید ترقی آ رہی, بڑے سے بڑے ایروپلین آ رہے ہیں, 777 ہے تو 380 ہے, تو اس سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, اس کے زور انجن کے پریشر کی وجہ سے اور بلندی کی وجہ سے راستہ اور مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو لاہور تو وہیں پر ہی ہے, آج اگر کوئی ایک سواری پیدا ہو جائے تو یہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا راستہ یہ 1 گھنٹے میں تبدیل ہو سکتا ہے, اور طاقتور اگر سواری آ جائے تو یہ 1/2 گھنٹے میں طے ہو سکتا ہے, اور اگر تیز سواری آ جائے تو میرے دوستو یہ 10 منٹ میں طے ہو سکتا ہے, اور اگر تیز آ جائے ممکن تو یہ 1-2 منٹوں میں ہو سکتا ہے. تو یہ ہوا تو خربوں سال کا سفر ہے جو کیا جائے, لیکن براق پر بیٹھ کر حضور پھر براق کی رفتار تک, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ تک گئے اور وہاں سے پھر حضور اپنی رفتار سے عروج ہوا ہے, اور عروج اتنا تھا کہ رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ آنے واحد کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے برسوں سال کا سفر مکمل ہوا, اور مکمل بھی ہوا, ہر ایک کو ٹائم بھی پورا دیا گیا, ہر جگہ ٹھہراؤ بھی پورا ہوا, تو انسان کی عقل حیران ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا, ہم اس لیے تو کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, اسرا بھی اب بھی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو, بولی سبحان, سفر نہیں کرایا ہبڑ دھبڑ میں, فرمایا سیر کرائی, سیر خود نہیں کی ہم نے کرائی, خود کرتے ہیں تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, جب ہم نے کرائی تو ہم نے کائنات دکھائی, فرمایا جب دکھا دی تو تو کہ یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے, فرمایا لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں, جس کو رب تھوڑا کہے وہ کتنا تھوڑا ہوگا آپ اندازہ لگائیں, رب کے رات کے تھوڑے سے حصے میں, من المسجد الحرام من المسجد الاقصى, مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, فرمایا الذی بارکنا حوله, اس مسجد شریف کے قریب ہم نے اپنی برکتیں اور نوازشات کو رکھا تھا, جس میں انبیاء کرام کے مزارات ہیں, انبیاء کرام کا وجود ہے, ان کا مشاہدہ ہے, اور پھر سورہ نجم کے اندر جو موجود ہے آیات کبریٰ ہم نے دکھایا, اور ان آیات کبریٰ کے اندر اپنی جلوہ گریاں ہم نے محبوب کو دکھائی, لنریہ من آیاتنا, اور یہ ساری باتیں ہم نے اس لیے کی تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی نشانیاں, انہ سمیع البصیر, پھر ہماری جناب سے بطور عطا کے ہمارا محبوب سب سے زیادہ دیکھنے والا ہو جائے اور سب سے زیادہ سننے والا ہو جائے. سرکار جیسی پہنچے تو مولا کائنات کی بہن سید ام ہانی نے کہا, حضور فرمایا سنو ام ہانی میں ابھی معراج کر کے آ گیا. کہا حضور وہ کیسے, فرمایا میں اس وقت مسجد اقصیٰ گیا, مسجد اقصیٰ عام مکے والے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور 2 مہینہ ان کو رکھتا تھا, سرکار نے فرمایا میں گیا اور میں لوٹ کر آ گیا آسمانوں سے, تو کہا تم کیا کہتی ہو ام ہانی, کہا حضور میں اس پر ایمان لاتی ہوں. سرکار دروازے سے باہر ہونے لگے, کہا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, فرمایا مکہ والوں کو بتانے جا رہا ہوں, صبح کا وقت ہے, مکہ والوں کو بتانے جا رہا ہوں. فرمایا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے بتانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ میرا معجزہ ہے, اس کو چھپایا نہیں جاتا. اس لیے سنی بھی کھل کھل کے بتا رہا ہے کہ جو نبی والا ہوگا اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا. حضور باہر تشریف لے گئے اور سرکار نے بیان کیا. اب یہاں پر دیکھیے میرے دوستو, اگر حضور کی روح گئی ہوتی تو کافر سوال کیوں کرتے؟ کافروں نے کہا اچھا آپ مکہ سے فلسطین تک جا کر آئے, اور وہ خود کئی دفعہ تجارت کے لیے جاتے تھے, کہ کتنی جلدی ہو گیا؟ فرمایا رات کے تھوڑے حصے میں گیا بھی, آسمانوں میں گھوم کر بھی آ گیا. تو یہ مسجد اقصی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ تاکہ حجت قائم ہو ان کے لیے. آسمان کو تو کافروں نے نہیں دیکھا, یہ تو ہم مومن ہیں الحمدللہ. جو آسمانوں پر چڑھنا, اس کے دروازے کا ہونا, وہاں پر انبیاء کا ہونا, سدرت المنتہا کا ہونا, اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن مسجد اقصی کا ہونا, فلسطین کا ہونا جغرافی اعتبار سے اور عالم بلاد کے حوالے سے ایک وجود تھا عقلی بھی, تو اس لیے اللہ نے فرمایا من المسجد الحرام من المسجد اقصی. مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی تک لے گئے. تو کافروں نے کہا مسجد اقصی تو ہم نے بھی کئی دفعہ دیکھی ہے, آپ تھوڑے سے حصے میں گئے اور آ گئے. اگر فرمایا ہاں میں گیا اور آ گئے. کافر لوٹ کر گئے تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لا رہے تھے, مستدرک کے اندر موجود. حضرت ابوبکر کو روک کر ابو جہل نے کہا کہ اے ابوبکر ذرا یہ بتاؤ, اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں, توجہ سے سننا, یہ کیوں ضروری ہے؟ حضور نے آ کر بیان کیوں کیا؟ اس لیے کیا. اور یہ چھپا کیوں رہے ہیں؟ حضور نے تو نہیں چھپایا, حضور نے تو ساری دنیا کے سامنے بیان کیا. پھر کہتے بیان کرنا ثابت کہاں ہے؟ لیکن آپ دیکھیے جو عظمت کی بات ہے کہ حضور نے خود بیان کیا. بیان کیوں کیا؟ میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں. بیان کیوں کیا؟ بیان اس لیے کیا کہ دیکھا جائے کہ کس نے ابھی تک عقل سے کام لیا اور کس نے اب تک رسول اللہ کی محبت سے کام لیا. مومن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہے جو اپنے دھیکے پر بھروسہ نہیں کہتا, نبی کے کہے پر بھروسہ کرتا ہے, جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے. انسین رسول نے کہہ دیا میں نے مان لیا, کہنے لگا آپ عجیب ہو, کہا اسی کو تو ایمان کہتے ہیں اور یہی تو بھروسہ ہے, اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. یہی اگر میں ڈھونڈ لوں تو ایمان نہیں, حضور کے کہنے پر سن لوں تو ایمان ہے. ٹھیک ہے, بندہ اپنی عقل سے اگر خدا کو ڈھونڈے تو مومن نہیں, حضور سے سن کر لے لے اللہ ایک ہے تو مومن ہے. کیونکہ اپنی عقل سے ڈھونڈے گا تو موحد بنتا ہے, اور حضور سے لیتا ہے تو مومن بنتا ہے. اللہ نے ہمیں موحد بننے کے لیے نہیں کہا, مومن بننے کے لیے کہا. جو مومن ہے وہ موحد بھی ہے اور ایمان کے تمام تقاضوں کو قبول کرنے والا بھی ہے. تو اصل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور بزرگی ہے میرے دوستو. تو لہذا ابو جہل نے جس وقت حضرت ابوبکر کو رستے میں روکا اور کہا ذرا یہ بتاؤ, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں پلک جھپک یہاں سے گیا اور فلسطین مسجد اقصی وہاں سے گیا اور آسمانوں سے سیر کر کر بھی آ گیا, یہ آپ مان لو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہتا کون ہے؟ یہ ہم سے کہتے ہیں رب کا دیدار ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہتا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ شرح صدر ہوگی, یہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہتا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ انگوٹھا چومتے ہیں؟ میں نے کہا چوما کس کے نام پر جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش کا دن مناتے ہیں؟ میں نے کہا پیدائش کس کی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ شانے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا شانے کس کی ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہاں پر ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا ابو جہل سے کہ ذرا یہ بتا یہ کہتا کون ہے کہ جو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے گیا. اب میرے بچوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میری مائیں, میری بیٹیاں, بہنیں سنیں, اب یقیدہ لینے کی بات یہاں پر آئی اور گفتگو یہاں ختم ہو رہی کہ یہ اب ہمیں صدیقی رنگ چڑھانا ہے اپنے اوپر. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امت کا پہلا غوث اعظم ابو بکر, پہلا ولی اعظم ابو بکر, پہلا خلیف اعظم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امت کے انبیاء کے بعد, سارے انبیاء کی امتوں میں, خدا کی خلق میں انبیاء کے بعد سب سے بزرگ سیدنا صدیق اکبر. اس لیے پوچھا بھی ان سے گیا ہے, اب ایمان بھی وہی لانا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق. اور صدیق کا ایک معنی ہوتا ہے جس کو امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صدیق اس کو کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے. فرمایا پھر ترقی ہے اس میں, فرمایا صدیق وہ ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہ بولے. کہاں؟ فرمایا ایک مقام پھر آتا, صدیق وہ ہے جس سے جھوٹ بنے ہی نہ, وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, بنتا ہی نہیں اس سے. بولو نا سبحان اللہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے درجے میں بعد انبیاء اس مقام پر ہے. اور سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ حضور کی شانوں کو قبول کرنا, اللہ کی قدرت کو قبول کرنا, اللہ کی عظمت کو قبول کرنا. اس وقت میرے دوستو سنیے توجہ کے ساتھ, بولیے سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق سے ابو جہل، جو اب آپ مقابلہ دیکھیں، سب سے بڑا جھوٹا ایک طرف اور سب سے بڑا سچا ایک طرف. آئے آئے آئے. آج جھوٹ اور سچ کی جنگ آپ دیکھ لیں، اور جھوٹ اور سچ کو پرکھا کس پر جاتا ذرا یہ بھی دیکھ لیں. نہیں سمجھا آپ میری اردو بھائی؟ سونا ہے یا خالی تانبا ہے، کسوٹی لگاتے ہیں نا، تو ایمان اور کفر کو حضور کی محبت سے گھسا جاتا ہے. اگر چمک جائے تو مومن ہے، ورنہ گٹا ہی رہے تو کافر ہے. نہیں سمجھے آپ، سمجھ رہے میری بات؟ آپ توجہ سے سنیے اس بات کو. ایک طرف سب سے بڑا کافر جو بائیں طرف کھڑا ہوا ہے، اور ایک طرف سب سے بڑا سچا جو دائیں طرف کھڑا ہوا ہے. اب سچے کی سچائی کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ اب تک اس کو سچا کہا نہیں گیا، سچا ہے، سچا وہ ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا، لیکن تمغہ نہیں لگا سچائی کا ابھی تک. مانن ہے، ظاہر نہیں کیا ہے، اب ظہور ہے، ثبوت ہے، ظہور نہیں ہے، اب ظہور ہو رہا ہے. اب سچے کا، ہر بندہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، لیکن سچائی ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر ابھی ابو بکر ہے، صدیق کہلائے نہیں، صدیق. اور یہ آپ سن لیجئے، اسی واقعے پر آپ کو صدیق کہا گیا ہے. اور صدیق کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، وہ جس سے جھوٹ بنے نہیں. بولو نا سبحان اللہ. یا جس سے جھوٹ بنے نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے نہیں اور نہ اس سے جھوٹ بنتا ہے. لیکن یہ ظہور کب ہوا؟ جب ابو جہل، جو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، جس کو قرآن کا لعنت اللہ علی الکاذبین، یہاں پر کہا ابو جہل کو ہے، ابو لہب کو ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کی قطعی تکفیر کی جاتی ہے، ابو جہل. میرے جملے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو غور کریں میرے دوستو. اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے ابو بکر یہ بتاؤ کہ رات کے تھوڑا ایسے حصے میں میں بہت دور گیا، فلسطین گیا، وہاں سے لوٹ کر میں آ گیا، یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کو جھوٹ سمجھتا تھا، اس کے نزدیک یہ حقیقت کیا تھی؟ جھوٹ تھی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، تیرے نزدیک تو جھوٹ ہوگی، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن گیا کون یہ بتا؟ کہ انگوٹھے چومتے نہیں، لیکن چومے کس کے لیے گئے یہ بتا؟ کہ جشن ہوتا نہیں، کیا گیا کس کے نام پر یہ بتا؟ بولے نا سبحان اللہ. کہتا کون ہے؟ کہا آپ کے نبی کہتے ہیں. تو آپ کے نبی اگر کہتے ہیں تو ایسا واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے پہلے؟ کیونکہ صدق کس کو کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہے اس کو ہو بہو بیان کرنا، امر واقعے کو وسیع طرح بیان کرنا، اس کو سچ کہتے ہیں. تو ابھی تو آپ کو یہی پتا ابو بکر صدیق کو معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے وہ صدیق اکبر ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ورفعنا لک ذکرک میں سن چکا ہوں، میں وللآخرۃ خیر لک میں سن چکا ہوں، انا آتیناک الکوثر میں سن چکا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں سن چکا ہوں، اللہ کے آپ محبوب اعظم ہیں میں سن چکا ہوں، ابراہیم کو زمین آسمان کا مشاہدہ کرایا گیا، وکذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، فرمایا وہ میں سن چکا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، میں سن چکا ہوں. اور میرا دل بھی بیدار تھا کہ جب حضور محبوب ہیں تو اس سے اونچا مقام ملے گا کب؟ فرمایا مجھے اب جا کر پوچھنے کی بات نہیں، ہوا ہے، اور ہم تو تیاری میں بیٹھے تھے ایسا ہوگا، کیونکہ آپ موسیٰ کے بھی آقا ہیں، ابراہیم کے بھی آقا ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کہا نا یا اللہ میں کائنات دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرما وکذلک، اور اسی طرح نوری، اللہ فرماتا میں نے دکھایا، ادھر بھی کیا کہتا لنوریہ، ہم نے دکھایا. بولے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وکذلک نوری ابراہیم، ہم نے دکھایا ابراہیم کو. حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا ابراہیم آؤ اور یہ چھوٹی سی چٹان پر کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی چٹان پر کھڑے ہوئے، اللہ نے فرمایا سر اوپر کرو. حضرت ابراہیم نے جب سر اوپر کیا، کیا نظر آیا؟ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے باقاعدہ دیکھا آسمان کو، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، جنت، اور جنت میں اپنے گھر کو. اتنی وسیع نظر آپ کی ہوئی، اور کائنات کے راز آپ کو بتایا. اللہ نے فرمایا ابراہیم نیچے دیکھو. حضرت ابراہیم نے زمین پر دیکھا تو زمین کی نیچے کی مخلوق، اس سے نیچے، اس سے نیچے، تحت سرا تک. تو اللہ نے اپنے شان کو بتاتے ہوئے فرمایا، فرمایا ہماری شانیں کیا ہیں؟ ابراہیم سے پوچھو، نوری ہم نے اس کو دکھائی ہے. نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو ہماری بادشاہی ہے ہم نے اس کو دکھائی ہے. بولے سبحان اللہ. تو حضرت صدیق میں تو یقین کرتے ہوں گے نا, یہ تو ملا حضور کے صدقے. جب ان کو زمین اور آسمان کی ملوکات گویا کہ بادشاہی دکھائی ہے, اور حضور کو بھی اگر وہ دکھائی جائے تو پھر کیا مقام ہے؟ حضور کو پھر وہ دکھایا جائے گا جس نے ملکوت کو بنایا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ مرتبہ عروج کا ہے. تو جس وقت ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں کوئی جائے اور فلسطین اور آسمانوں کی سیر کر کے آئے, فرمایا کہتا کون ہے؟ فرمایا آپ بتائیے. فرمایا کہتا کون ہے؟ کہا ایسا ہو سکتا ہے. کہا پہلے یہ تو بتا بولا کس نے؟ کہا آپ کے نبی نے. تو آپ نے فرمایا, حدیث کے الفاظ ہیں, لأصدقہ فما ابعد من ذلک. فرمایا لأصدقہ, فرمایا تو بہت چھوٹی بات ہے. اب آپ معراج کے واقعے کوئی چھوٹا ہے؟ لیکن صدیق اکبر کے یقین اور عشق دیکھیں, فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل ہونا تھا, یہ تو بہت چھوٹی بات. میں تصدیق کرتا ہوں اور یہ سن لے, فما ابعد من ذلک, حضور اس سے بڑی بات بھی کرتے نا میں مان جاتا ہوں. حضور اس سے بڑی بات بھی کرتے تو میں بولیے تو میرے آقا کی حیات آپ نے دیکھی, میرے آقا کی نورانیت آپ نے دیکھی, میرے آقا کی شان آپ نے دیکھی. سینہ چیر دیا گیا, خون کا ایک قطرہ نہیں. سینے پر باقاعدہ طور پر میرے دوستو اس کے نشانات لگے ہوئے ہیں, اور میں نے صرف عنوان ذکر کیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر سورہ نجم اور اس آیت کے تحت ہم اس کے ایک ایک لفظ کی نکات کو, اللہ زندگی کی توفیق عطا فرمائے, تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اس کو سننے کے بعد کیا پتا چلا؟ اس کو سننے کے بعد آپ کالج میں ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, اسکولوں میں ہوتے ہیں, کاروبار میں ہوتے ہیں, آپ کروڑ پتی ہیں, آپ لاکھ پتی ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, لیکن آپ حضور کی امتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اور آپ حضور کے امتی ہیں. اس سطح پر آ کر حضور کی شان کو آپ دیکھو گے نا تو اپنے آپ سے تمہیں ایمان کی خوشبو آئے گی, اور بندے کا دل کہے گا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں. بولیے سبحان, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. ذرا سر اٹھا کے بیٹھنا, یہ کمر ذرا سیدھی کرو. ہم پوری تقریر میں یوں نہیں بیٹھتے, یوں بیٹھتے ہیں کیونکہ یوں بیٹھنے کا مقام اور ہوتا ہے. ذرا کمر سیدھی کر کے بولو, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو جیسے ہیں میرے آقا. بولو سبحان اللہ, جیسے ہیں میرے آقا ایسا نہیں کوئی. اللہ نے ایسی بزرگی کسی کو نہیں عطا فرمائی, اللہ نے ایسی شان کسی کو نہیں عطا فرمائی, ایسا مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا جو مرتبہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے معراج کی شب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اور یہ وہ شانیں ہیں جس کو اب تک مفسرین, محدثین, متکلمین, عشق و محبت کے ماہر علماء اب تک اس کے نکات کو لکھ رہے ہیں کہ کیا کیا شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. دیدار کے حوالے سے اور اس معاملات کے حوالے سے اللہ رب العالمین جل وعلا, آپ میرا دل تو نہیں بھرا اس لیے کہ میں نے ابھی تک تقریر شروع نہیں کی ہے, لیکن یہ کہ کل بچوں کے سکولز بھی ہیں اور مائیں بھی آتی ہیں, بہنیں آتی ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور میں تو ہنس کے کہتا ہوں کہ میری تقریر سننے آتی ہیں تو پھر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. لوگ کہتے جی, تو میں اپنی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ آتی ہیں سننے کے لیے آتی ہیں. تو ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے ہماری بیٹیوں, ماؤں, بہنوں اور بزرگوں کہ سب کچھ کو بھلا کر, اپنی عزت کو بھلا کر, اپنی انا کو بھلا کر کشادہ قلبی کے ساتھ حضور کی عظمت کو بیان کیا جائے. کسی سے نفرت ہو تو حضور کے لیے ہو, اور کسی سے دوستی ہو تو حضور کے لیے ہو. کیونکہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں حجاں تمہارے لیے. یہ دنیا کے سال رشتے, یہ بھلائیاں, یہ رکھ رکھاؤ, یہ لگی لپٹی باتیں سب ادھر ہی رہ جائیں گی. کام آئے گا مزاج ابو بکر صدیق جیسا. انہوں نے فرمایا ابو جہل نکل یہاں سے, بھاگے یہاں سے. فرمایا فما ابعد من ذلک, فرمایا بس یہ معراج ہوئی, حضور گئے پلک جھپکنے واپس آئیے. کہیے کہیے تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں بھائی. کہا تو آج سن رہا ہے, ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں, مصلی پہ بیٹھ کے وہ ہمیں خود مشاہدہ کروا دیتے ہیں. کہا ان کا کلمہ پڑھ کے رات کے اندھیروں میں خود رب کو دیکھ آتا ہوں تو ان کی شان. بولنا سبحان اللہ یار, میں اپنے قریب خود جبریل کو محسوس کرتا ہوں تو ان کی شان کیا ہے. آئے ہائے بولو سبحان. تو اس لیے صدیق اکبر کہتے ہیں فما ابعد من ذلک, ابعد ابعد من ذلک. یہ کوئی چھوٹی بات تھی معراج؟ فرما اس سے کروڑ گنا بات بھی زیادہ ہوتی تو میں پوچھتا نہیں, میں مان جاتا. لو سب دیکھو کیوں, میرے آقا ہیں شان والے یار. بولیے سبحان اللہ. تو مزاج سیدنا صدیق اکبر جیسا ہو, مزاج سیدنا صدیق کے, بولیے صدیق کے اکبر جیسا ہو. اور اللہ رب العالمین نے جو نوازا ہے, یہ بچے نے کہا. اس میں ایک بات صرف ایک دو منٹ کی عرض کروں آپ کے سامنے. ابو جہل نے سوال اور بھی کیا تھا جو بخاری مسلم میں موجود ہے. اس نے کہا مسجد اقصیٰ گئے ہیں, فلسطین گئے ہیں؟ حضور نے کہا میں گیا ہوں اور آ گیا ہوں. تو اس نے کہا دروازے کتنے تھے مسجد کے؟ اس نے کیا کہا؟ دروازے کتنے تھے؟ اب یہ سوال دیکھ رہے ہیں, یہ ہم سے پوچھتے ہیں دیدار کی اللہ کا. تو پھر یہ سب بیٹھتے ہیں, یار پڑھ رہا تو حدیث ہے, اب کوئی ایسا سوال لاؤ عقلی اس کو پھنسائے ہم. تو میں نے کہا بھائی تو کون سا ہم اپنی تعریف کر رہے ہیں, انہی کی تو تعریف کر رہے ہیں جن کے نام پر تم نے داڑیاں رکھی ہیں. یہ تم ہمیں پھنسا رہے ہو یا دین, یا یہودیوں کو ہنسا رہے ہو, عیسائیوں کو ہنسا رہے ہو, کافروں کو ہنسا رہے ہو؟ تو یہ عقلی سوالات اس پر بناتے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا فلانا ہوگا. تو کافر بھی کہنے لگے ارے یہ بات جھوٹ تو نہیں بولتے, امین و صادق ہے. کہا کہیں پر کچھ نہ کچھ روکنے کی کوشش کریں. کہا بس کیا کریں, روکنے بالکل کرتے ہیں. کہا دیکھو اب میں کیسے سوال کرتا ہوں. تو ابو جہل تھا بھی تو جاہلوں کا باپ اور بڑا شاطر تھا. اس نے کہا اچھا چلو آپ گئے ہیں. ہاں گئے تو قبول نہیں کرتا. اچھا حضور کل میں غائب ہے نا, کہا کہ اس کا جواب کیوں نہیں دیا, کہا اس کا جواب. ابے جب آیت سے ثابت ہو گیا تو جزیات کیوں لاتا ہے, جزیات کیوں لاتا ہے؟ جب ثابت ہو گیا قرآن کی آیت, اسے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. کہا عطا فرماتا ہے, ٹھیک ہے عطا فرماتا. کہا پھر یہ کیوں جواب, یہ جواب کیوں نہیں؟ میں نے کہا جب قرآن سے کلیئر ہو گیا, اب تو بھی تو اپنا آپ کو مسلمان کہتا نا, تو ثابت ہو گیا تو خود حل کر اس کو. نہیں سمجھے آپ؟ اب خود حل کر. تو ہم پر جو واپس اعتراض کر رہا تھا, تو پہلے یہ بتا کہ تو قرآن کی آیتوں کو مانتا نہیں, اس کا پہلے انکار کر, تو پھر سب کا جواب دیں گے. اس طرح کے دیکھیے کافروں نے کیا کہا. انہوں نے کہا یہ ہم ہلا تو نہیں سکتے ان کو, لیکن ان کو ذرا کہیں, کیونکہ اپنی طرح سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کہیں بلاک کرنے کی کوشش کرو اور ان سے یہ پوچھو اچھا آپ گئے تو ہیں نا, گئے ہیں نا؟ ہاں گئے. تو مان گئے؟ تو کہتا پھر وہ بات بڑھانے کی, مانتے تو ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کھڑکیاں کتنی سی. تو یہ ابو جہل کی فکر ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں مبارک بند فرمائی اور توجہ فرمائی کس کے سوال پر, ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہی فرما کہ محبوب آپ کو توجہ کی بھی کیا ضرورت ہے. بخاری میں موجود ہے کہ فتجلا, اسی وقت بیت المقدس روشن ہو گیا. اور ایک روایت میں کہ بیت المقدس کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھا گیا اور سرکار کہتے تھے اتنی کھڑکیاں ہیں اتنے دروازے, اس کو تو نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ رب کو اپنے محبوب کی عزت اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی سوال کرے اور بنیادی بات پر جواب آئے تو اللہ رب العالمین محبوب کی خدمت میں پورے علاقوں کو پیش کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر جواب بتا دو. اور سرکار نے ان سے یہ کہا, آقا نے فرمایا تمہارے تین قافلے رستے میں آ رہے ہیں. یہ قاضی آگ نقل کیا. سرکار نے فرمایا رات کو میں جس علاقے سے گزرا تمہارے تین قافلے, فرمایا تمہارے ایک قافلے کا اونٹ کھو گیا ہے اور وہ اونٹ بھی جو نا وہ چتک بھرا, یعنی کالا سفید یا گولڈن, اور جناب جو ہے کہ اس سے مائل مٹیالا رنگ کا اونٹ ہے, وہ بھاگ گیا ہے اور تمہارے قافلے والے روک کر اندھیرے میں اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے. اور فرما میں ان کے سر کے اوپر سے گیا. بول سبحان. وہ حیران ہو گئے, یار بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارا تین قافلے گئے ہیں اور ان کے آنے کا ٹائم ان کے. سرکار نے یہاں تک فرمایا, قاضی آگ نقل کرتے ہیں, سرکار نے فرمایا ایک تمہارا قافلہ جو صحرا میں رکھا ہوا تھا اس کے پاس میں رکا ہوں, انہیں محسوس نہیں ہوا اور میں نے باقاعدہ ان کے مٹکے سے پانی پیا ہے. بولے نا سبحان اللہ. اب وہ حیران تو ہو گئے, ان کے تو طوطے اڑ گئے, یہ کیا ہو گیا. پھر بھی لیکن تیز بڑے تھے. اچھا یہ بتاؤ قافلہ آئے گا کب؟ بھائی دیکھ لیا مسئلہ ختم ہو گیا. قافلہ آئے گا کب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک دو دن کے بعد شام کے وقت آئے گا. بھائی اونٹ ملے گا تو آئے گا نا. حضور نے جو کہہ دیا انہوں نے بات پکڑ لی. اب قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا تو صحابہ تو اپنے کام کر رہے تھے. کہ واقعہ معراج تو پھر ایسی شانوں والا واقعہ ہے نا. اب جناب سورج غروب ہونے کے قریب ہے, کافر جا کر بیٹھ گئے کہ قافلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, قافلہ آئے گا. غروب ہونے کے بالکل قریب ہوا, قافلہ نہیں آیا. صحابہ کے دل مطمئن تھے, صحابہ کے دل مطمئن تھے, لیکن ذوق محبت اور سامنے دشمن بیٹھا ہے اس کے لیے غصہ بھی چڑھا ہوا تھا. اور سورج نیچے جا رہا ہے اور قافلہ نہیں آ رہا ہے, اور قریب تھا کہ سورج غروب ہوتا. مستدرک کے اندر موجود ہے, حدیث پاک میں آتا فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمسا فتاخر, سرکار نے انہی سے اشارہ کیا سورج کی جانب. اور حدیث کے الفاظ ہے امر رسول اللہ سرکار نے حکم دیا الشمس سورج کو فتأخرت ساعة، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے سورج رک گیا، سورج رکا قافلہ آیا سورج غروب ہو گیا. نعرہ رسالت، کیسے میرے آقا کی شان سنیو. ابے آج یہ شان سننے کا یہ مزہ ہے تو میدان محشر میں وہ جشن دیکھنے کا کیا مزہ ہے. مجھ سے آئے ہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کیونکہ میرا امام کہتا ہے وہ منظر جب دیکھیں گے تو کس کو ہوش ہوگا کہ کہاں ہیں. اور میرا امام کہتا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور ہو. اوے توجہ ہے، میرے آقا فرماتے جب میں آؤں گا نا تو کیسے آؤں گا، دارمی موجود ہے، فرمایا کہ 1000 سے زیادہ غلام میرے گرد گھوم رہے ہوں گے. فرما ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ہیرے جواہرات بیت المکنون، چہرے چمک رہے ہوں گے. حضور کی شان سن کر ہم ابھی اپنے آپ کو یہاں نہیں محسوس کر رہے ہیں، یقین کیجئے کہ دورے حضور میں پہنچ گئے ہیں. یہ ذکر ہمیں اٹھا کر وہاں پہنچتا آتا ہے تو واقعی میں جب ہمارے جسموں پر سفید کفن لپٹا ہوا ہوگا اور حضور کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا اور میدان محشر میں ہجوم ہوگا اور فرشتے کہیں گے وہ حضور آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بندے اپنی نمازیں بھول چکے ہوں گے، روزے بھول چکے ہوں گے، اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، پھر ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور آسرا حضور کا ہوگا، حضور ہی کی شفاعت سے لوگ بخشے جائیں گے، جن کی نعتیں پڑھتا تھا، جن کو یاد کرتا تھا، جن کی شب معراج کو سحر کو ذکر کرتا تھا، جن کے میلاد کو یاد، جن کے والدین کو یاد کرتا تھا، جن کے علی کو یاد کرتا تھا، جن کے ابو بکر کو یاد کرتا تھا، بولیے نا سبحان اللہ، جن کے گنبد کو یاد کرتا تھا. تو میرا امام نے کیفیت لکھی ہے، فرما آواز آ رہی ہوگی کاش محشر میں جب بھیج. نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر کہیں نعرہ رسالت، بھیجے سب ان کی شوکت پہ. منظر کیا ہوگا، میرے امام تو کہتا ہے کہ ہم پر تو ایک جمود تاری ہوگا، وہی آ گئے، اللہ کے محبوب آ گئے، جن کے لیے کمر تھک گئی لیٹے لیٹے قبر کے اندر. ہاں یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. ہزاروں سال قبروں میں لیٹنا پڑے گا، کس کے لیے؟ ان کے لیے اٹھنے کے لیے. اس دن کہیں گائے بولو سبحان اللہ، اس دن گائے بولو سبحان اللہ، اس دن کے انتظار کے لیے پیٹ کے بل لیٹیں. کسی عاشق سے کسی نے پوچھا پیٹ کے بل کیوں لیٹے ہیں، فرما اٹھنے میں تیاری ہو کہ آقا آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہزاروں سال قبروں میں لیٹنے کے بعد قبریں کھلیں گی اور مومن قبر سے اٹھے گا اور ڈھونڈے گا اپنے آقا کو. اور اس میں جب حضور کی آمد ہوگی تو سرکار فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے جب اٹھوں گا سبحان اللہ تو میرے ساتھ ابو بکر عمر بھی اٹھیں گے اور 1000 سے زیادہ تشبیہ دی یعنی ہزاروں خدام میرے آقا کو پروٹوکول، اور جو حضور کے لباس کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے چہرے اتنے چمک رہے ہوں گے کہ جس طرح حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح جواہرات کو اندھیرے میں بکھار دیا جائے تو کیسی شائننگ ڈائمنڈ کی آتی ہے. سرکار فرماتے ہیں میرے خادموں کے چہرے ڈائمنڈ کی طرح چمک رہے ہوں گے. بولو سنیو سبحان اللہ. آقا کا کلمہ پڑھنے والوں بولو سبحان اللہ. تو میرا امام کہتا اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اللہ اکبر، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اٹھو رضا. تو کہا جب مجھے جگایا جائے گا اور میں اپنے آپ میں نہ رہا کیا کرتا، جب جگایا گیا تو پھر جملہ یہی نکلے گا مصطفیٰ جانے رہنا. اللہ رب العالمین جل والا آپ تمام کا آنا قبول فرمائے، آپ نے بڑا طویل وقت دیا، اللہ رب العالمین اس کا بیٹھنا بٹھانا قبول فرمائے. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کمالات کو بہت زیادہ پڑھیں، معجزات کو پڑھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، اہل بیت کی شانوں کو پڑھیں، حضور کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، سنتوں کا مطالعہ کریں، عمل کریں، اپنے دوستوں کو اس طرف لائیں اور اس عقیدے کی طرف لائیں جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیے، 3 دفعہ قل شریف لنگر کے اہتمام کے لیے اللہ سبحانہ رکھے. اور باہر انشاءاللہ ہمارے حضرات اور احباب موجود ہیں تو نیاز کے چندے کے حوالے سے یہ میں عرض کر رہا ہوں، تو جو حزب توفیق آپ اولیاء کاملین کے خدام اور ان کے ذکر کے زائرین جو آتے ہیں ان کی خدمت اور دعوت کے لیے جو لنگر کا اہتمام ہوتا ہے اس میں اگر اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو ضرور ملائیے. اور باہر ہمارے ساتھی احباب موجود ہیں تو وہ انشاءاللہ یہاں پر موجود ہے. حزب توفیق آپ ضرور دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مولا کریم جو کچھ پڑھا گیا قبول فرما. ہمارے نوجوان ساتھی بزرگ, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, بہنیں, جتنے بچے یہاں پر آئے, مولا کریم تمام کو, جو طلباء ہیں یونیورسٹیوں میں, مدرسوں میں, کالجوں میں, اسکولوں میں, مولا کریم شرح صدر فرما, علم کو آسان فرما. جو بچے امتحان دے رہے ہیں مولا کریم ان کو اپنے امتحانوں میں کامیاب فرما. جو امتحان دے چکے ہیں مولا کریم ان کے نتیجوں میں انہیں کامیاب فرما. علم دین کا مزید ذوق عطا فرما. چاہے وہ کالج یونیورسٹیوں کی بھی تعلیم ہو تو مولا کریم اس کو تیرے محبوب کی محبت کو عام کرنے کے لیے استعمال کرنے کے توفیق. مدرسے کے جو طلبہ ہیں مولا کریم, ابھی کیونکہ وقت منتہا ہے, امتحانوں کی تیاریاں ہیں, یہ امتحان ہو رہے ہیں, مولا کریم آسانیہ فرما, کامیابی عطا فرما, شرح صدر فرما. جتنے بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ اجل عطا فرما. ہمارے قریب کئی اسپتال ہیں جہاں جہاں پر جوان, بزرگ, بوڑھے, بچے بیمار ہیں, ہمارے گھروں میں سے, ہمارے معاملات میں سے, اللہ اور اس مجمع میں سے اللہ تمام کو شفا کاملہ اجل عطا فرما. مولا کریم نے ذکر اس لیے کیا, نہ کسی کو ڈرانا چاہتے تھے نہ دھمکانا چاہتے تھے. ہمیں طریقہ یہ پتا چلا ہے کہ تیرے محبوب کا ذکر کریں تو راضی ہوتا ہے. تو مولا کریم تجھے راضی کرنے کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, نمازوں کی پابندی کا ہمیں ذوق عطا فرما, والدین کے ادب کی توفیق عطا فرما, اڑوس پڑوس کے حقوق کو نبھانے کی توفیق عطا فرما. کسی مسلمان امتی کے اگر ہم کام آ سکیں یا کسی انسان کے ہم کام آ سکیں تو مولا کریم ہمیں خیر خواہی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے جو والدین اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتوں کے خواہاں ہیں, آسانیاں اور غیب سے مولا کریم کامیابیاں, کامرانیاں مولا کریم مہیا فرما. جن کے بچے یعنی جو اپنی بہوئیں لے آئے یا جو اپنی بیٹیوں کو بیاہ گئے, مولا کریم وہ دونوں خاندانوں کو آباد رکھے, رشتوں کو آباد رکھ, دل و دماغ کا سکون دے, خاندانوں کا عروج, اور مولا کریم اپنے فضل خاص سے یا الہ العالمین نیک اور صالح اولادیں عطا فرما. مولا کریم غلبہ دین عطا فرما, غلبہ دین کی کوشش کرنے کی مولا کریم کوشش عطا فرما. دعا کیجئے ملک یمن کے لیے, ملک شام کے لیے, عراق کے لیے, مکہ مکرمہ کے لیے, مدینہ منورہ کے لیے, افغانستان کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے, وزیرستان کا علاقہ ہو, پشاور کا علاقہ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, کراچی ہو, اندرون سندھ ہو, اندرون بلوچستان ہو, جہاں جہاں پر مولا کریم اس ملک میں باسی رہتے ہیں تمام کو امن و محبت اور آشتی عطا فرما. ہمارے ملک کو زلزلوں سے محفوظ فرما, ہوائی عذاب سے محفوظ فرما, سمندری عذابوں سے مولا کریم محفوظ فرما. مولا کریم اس ملک میں رہنے والی رعایا پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. اس ملک میں مولا کریم جو جابر, ظالم, دھوکے باز, خائن اور چور حکمران ہیں, یا الہ العالمین ان سے ہمیں نجات اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ فرما. غازی اسلام, غازی ملت, غازی ممتاز حسین قادری نور اللہ مرقدہ کے مدارج کو اور بلند عطا فرما. ہم یقیناً آپ کی ذات کے اندر فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی جھلک کو دیکھتے ہیں, عثمان غنی کا استغنا دیکھتے ہیں, مولا مرتضیٰ کی ولایت کی جھلک دیکھتے ہیں. مولا کریم ہمیں بھی ایسے نیک مخلصین غازیان اسلام کے خطوط زندگی اور خطوط عمل پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا. جن لوگوں نے مولا کریم غازی اسلام کے لیے قید و بند جیلوں کی صحبت میں برداشت کی, بہترین بدل دے مولا. جو قربانیاں ناموس رسالت کے لیے جنہوں نے دی, یا الہ العالمین ان بچوں, ان نوجوانوں, ان علماء, ان بزرگوں اور ہر ان عاشقان رسول کے لیے مولا کریم آسانیاں مہیا فرما. مولا کریم ہم تمام کو سختیوں سے محفوظ فرما, سختیوں سے محفوظ فرما. ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا. واقعتاً جو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں, مولا کریم ان کی صفوں میں اتحاد, اور جو اس ملک کی نگہبانی کے لیے, اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کے لیے شب روز سرحدوں پر یا ملک کے مختلف معاملات میں امن و عامہ کے لیے مولا کریم اور لوگوں کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کوششیں کرتے ہیں, انہیں مزید برکت عطا فرما. ہم مانا کہ کوئی ذمہ داری وردی ہم نے نہیں پہنی, لیکن یہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں, یہ جسم پر لباس, یہ بھی پاکستان کے لیے, ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہے مولا کریم اس ملک کے لیے امن و امان کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور مولا کریم ہر قسم کی خرافات کے خاتمے کے لیے, تجھے راضی کرنے کے لیے, تیرے دین کے لیے اور اس وطن عزیز کے لیے اپنی خدمات ہمیں مہیا کرنے کی توفیق عطا. اس کے سبز اور ہلالی پرچم کو اسی طرح مولا کریم عروج عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں تمام کو برکت عطا فرما. جتنے ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، میری مائیں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، مولا کریم تمام کو صحت کاملہ عاجلہ، دل و دماغ کا سکون، گھروں میں امن سکون عطا فرما، مرضوں سے شفا عطا فرما، رشتوں میں جو ناچاکیاں ہیں یا الہ العالمین اپنے فضل سے اسے محبت میں تبدیل فرما. آج تیرے محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، مولا کریم ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، غموں سے اور گھٹن سے دور فرما، امن و عافیت عطا فرما. جتنے حضرات دور دراز سے آئے برکت عطا فرما، جن حضرات نے مل کر اس لنگر کا اہتمام کیا ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. جو کھلانے پر معمور ہیں مولا کریم ان کی اس خدمت کو قبول فرما. اور مولا کریم جنہوں نے تیرے محبوب کے ذکر سننے والے مہمانوں کے لیے اہتمام کیا دو جہانوں میں، ان کی مولا کریم گھروں کے لیے خیر خواہی فرما، اور مولا کریم ان کے لیے عافیت فرما. جو علماء تشریف لائے یہاں پر مولا کریم مزید انہیں غلبہ عطا فرما، اشاعت دین کے لیے ذرائع ان کے لیے مہیا فرما، سہل فرما. حاسدوں کی حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے، اور بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے مولا کریم محفوظ فرما. جو ہمارے علماء بیمار ہیں مولا کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو ہمارے مشائخ اپنے آستانوں میں رہ کر یا مختلف تنظیمات میں رہ کر سنت کا پرچار، تیرے محبوب کا پرچار، اور نوجوانوں کو شریعت مطہرہ کی طرف مستحکم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کے حلقہ ارادت میں اور مولا کریم حلقہ احباب میں برکت وسعت کمال عطا فرما، اور ہمیں ایک پرزہ اور ایک قطرہ بن کر اس سمندر میں شامل ہو کر تیرے محبوب کے دین کی اشاعت اور تبلیغ اور اشاعت حب مصطفیٰ کے اس مشن میں اپنا حصہ ملانے کے توفیق عطا فرما. دعا کرو جو ہم نے دعا کی ہے یا اللہ قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے بھی قبول فرما. تمام مراکز اہل سنت کی حفاظت فرما، تمام جامعات اور دارالعلوموں کی حفاظت فرما، مولا کریم تمام طلباء کی حفاظت فرما، مدارس کو برکت عطا فرما، مدارس کے علماء کو برکت عطا فرما، مدارس سے تعاون کرنے والے اہل خیر کو برکت عطا فرما. رمضان شریف کی آمد ہے، ہمارے اہل خیر مخیر حضرات جن کو اللہ نے دیا ہے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ مدارس میں، مساجد میں خیر خواہی کے لیے، غریبوں کے لیے راشنوں کی صورت میں، افطار کی صورت میں، سحری کی صورت میں وہ اللہ کی رضا کے لیے کوششیں کرتے ہیں، بڑا ذوق رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پر رشک کیا جائے تو وہ دو ہیں، ایک تو وہ عالم جس کو جوانی ملی ہو اور وہ جوانی میں علم اللہ کے لیے خرچ کرتا ہو تو اس بندے کے مقام سے رشک اور غبدہ کیا جائے، اور ایک وہ مالدار شخص جسے خدا نے مال دیا ہو اور اس نے خزانے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے کھولے ہوں. تو اللہ رب العالمین ان مخیر حضرات کے کاروباروں کی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اور جو وہ نظر و نیاز اور جو وہ افطار اور سحر کا اہتمام کرتے ہیں، جو وہ زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات ادا کرنا، مسجدوں میں رمضان میں غریبوں کا خیال رکھنا، محلوں میں رشتہ دار، عزیز و اقارب، برادری والوں کا خیال رکھنا، مدارس اہل سنت کا خیال رکھنا، مساجد کی ترقی کا خیال رکھنا، مولا کریم ان تمام مخیر حضرات کے کاروبار میں برکت، حفاظت اور مزید ترقی، اور ان کا دیا اور علماء کا کیا ہوا خدمت تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مانگا وہ بھی دے، جو نہ مانگ سکا وہ بھی دے. جو مانگ لیتے تو آج تو سب سے بڑا دن ہے، تیرے محبوب کی سیر معراج کا بیان ہے. بن مانگے مولا کریم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کمر سیدھی رکھو بالکل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین بحق سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وما ارسلناك الا رحمه للعالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اخر میں انشاءاللہ جمعت المبارکہ کے خطبے میں انشاءاللہ سورہ نجم کی 18 آیتوں کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ. آیت الکرسی کی تفسیر تقریباً مکمل ہو گئی ہے. اس جمعے سے انشاءاللہ 12:35 تک ہمارا درس شروع ہوتا ہے، 20 سے 25 منٹ کا درس ہوتا ہے، 1:15 یا 1:20 1:25 کے قریب نماز ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو جو ذوق رکھتے ہیں تشریف لائیے انشاءاللہ. مختلف تفاسیر سے ہم انشاءاللہ سورہ نجم کی 18 آیتیں ہیں. اللہ نے زندگی دی ہے، جمعہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو کیوں نہ پھر گج وج کا سارا ٹائم اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے لگائیں. انشاءاللہ لائیو سننا چاہتے ہیں ہمارے بچوں سے آپ رابطہ کریں. کوشش یہ کریں گے جو اللہ نے زندگی کی مہلت دی ہے تو اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، ہم اپنی سانسیں حضور کے ذکر کے لیے اور اللہ کے محبوب کی جو اللہ نے بڑائی عطا فرمائی ہے اس کو ذکر کرنے کے لیے کہ ہم بہت چھوٹے اور گھٹیا ہیں، مولا تو اعلیٰ ہے اور تیرے عطا سے تیرے محبوب کا ذکر بہت اعلیٰ ہے۔ لہذا انشاءاللہ جمعے کے دن ہم اس کو بیان کریں گے، لائیو نشر بھی ہوگا۔ آخر میں اپنے تمام گناہوں کی توبہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، میری مائیں بیٹیاں بھی نیت کریں کہ کبھی زبان سے اگر غلط اور برے کلمات نکل گئے ہوں، ناشکری کے کلمات نکل گئے ہوں، ایسے کلمات نکل گئے ہوں جو ہے کفریہ الحیاز باللہ رب اور اس کے دین کے خلاف ہیں، تو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی نیت سے مسلمان کو ہمیشہ، بلکہ دن میں ایک مسلمان کو 100 دفعہ تو کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، یا 10 دفعہ بھی پڑھے تو 100 دفعہ استغفار تو ضرور کریں، یہ مسلمان کا، اس سے روح ہلکی رہتی ہے، ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کیا وظیفہ پڑھیں، آپ کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ورد شروع کر دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا ورد شروع کر دیں، چند دنوں کے بعد آپ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں گے، روحیں اتنی ہلکی ہو جاتی ہیں کہ جب روح سے گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ ہم رب کو جب راضی کریں گے، مالوں میں برکت کیوں نہیں، رب ناراض ہے، اہل و عیال میں برکت کیوں نہیں، رب ناراض ہے، جب رب سے توبہ کریں گے تو وہ ایسا کریم ہے، وہ کہتا تم ایک دفعہ توبہ کرتے ہو، میں 100 دفعہ اس کو قبول کرتا ہوں، فرما جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک زرہ آتا ہوں، جو میری طرف ایک زرہ آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، میری رحمت۔ تو 100 دفعہ کم سے کم مل کر ایک دفعہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مل کر پڑھیں، کعبہ شریف کا تصور، گنبد خضرا کا تصور کر کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مل کر پڑھیں، استغفر اللہ، سر کی آنکھوں کو بند کر پڑھیں، استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا رحم الراحمین۔